أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر
اللهم صل على محمد و آل محمد
وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی شکر ہے انتہائی احسان ہے جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن ایک طرف سے منسوب ہے ہمارے وقت کے امام کے ظہور کے لیے ان کے نام مبارک سے امام وقت کی توجہات کے حصول کے لیے ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے ان کی دعاؤں کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج
اور ساتھ ہی جو محفل منعقد ہے اس کا ہدف قرآن کریم سے سیکھنا ہے قرآن کریم سے سیکھنے کے طریقہ کار کو سمجھنا ہے تو آپ اور میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن کا بہترین استفادہ کر رہے ہیں چونکہ جمعے کا دن وقت کے امام کے نام سے منسوب ہے جو ایک ثقل ہے اور ثقل آخر دوسرا ثقل قرآن کریم ہے تو آپ ثقلین سے تمسک کی ایک مثال آج کے دن قرآن کریم سے سیکھنا لے سکتے ہیں اس طریقے سے جمعے کے دن کے مستحب اعمال کے اندر علم حاصل کرنا ہے تو الحمدللہ رب العالمین یہ خدا متعال کی دیوی توفیق کے ہم جمعے کے دن کو علم حاصل کرنے میں استعمال کریں قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے تمسک کریں اللہ کی دیوی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے نتیجے میں خدا نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم
بلا کسی تمہید اور مقدمے کے اگر موضوع کی طرف توجہ دیں تو موضوع ظاہر ہے کہ اہمیت کے اعتبار سے ہماری زندگی کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہے ہم قرآن کریم سے کیسے استفادہ حاصل کریں اب اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ہم انسانوں کے لیے کہ ہمیں خداوند متعال نے قرآن کریم کی سعادت نصیب فرمائی ہے اور خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ ہم خدا کی اس کتاب سے سیکھیں اس کتاب کے مطابق عمل کریں لہذا شاید ہی کوئی آسمانی کتاب ایسی رہی ہوگی جس میں اتنا زیادہ اصرار کیا گیا ہو سمجھنے کے اوپر جتنا قرآن کریم کے اندر اصرار کیا گیا اور یہ ایک سنت ہے جاری سنت تمام مسلمانوں کے اندر کہ وہ قرآن کریم سے تمسک کرتے رہے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں جیسا کہ ہمارے پاس وہ مشہور و معروف روایت موجود ہے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا تو ایک بہت اچھا تحقیقی کام یہ انجام پایا کسی کے ذریعے سے کہ تمسک کا مطلب یہاں پر کیا ہوتا ہے آیا عربی میں جب ہم تمسک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو تمسک کا مطلب مس کرنا ہوتا ہے مثلا فرض کر لیجئے اگر میں کسی چیز کو مس کروں ٹچ کروں تو کیا یہ مطلب ہوتا ہے تمسک کا یا مثال کے طور پر میں نے کسی چیز کو پکڑا اور اس پکڑنے سے میری کوئی چیز وابستہ نہیں ہوئی آیا اس کو تمسک کہیں گے مثال کے طور پر فرض کر لیجئے یہاں پہ ایک راڈ لگی ہے میں نے اس راڈ کو یوں تھام لیا ہے اچھا اب جو میں نے راڈ کو پکڑا ہوا ہے تو راڈ کی کوئی خاصیت میرے اندر نہیں آ رہی میری کوئی خاصیت راڈ میں نہیں جائے گی نہ پکڑوں تو گروں گا نہیں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پہ مجھے کچھ نہیں ہوگا اگر میں راڈ چھوڑ بھی دوں تو کچھ نہیں ہوتا ہے تو کیا یہ تمسک ہے یا تمسک کسی اور طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے تو میں اپنا وہ پرانا زمانہ یاد کرتا ہوں جب کراچی میں بسوں میں گھومتا تھا اور 10 سال تقریباً میں صبح شام بسوں میں جاتا تھا 3 گھنٹے بسوں میں بیٹھتا تھا مجھے اس کا ایک سین یاد آتا ہے تو میں اس کو تمسک میں بیان کرنے میں استعمال کرتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ بعض اوقات بس بہت زیادہ بھری بھی ہوتی تھی تو ہم ایک ڈنڈا پکڑ کے بس میں گھس جانے کی کوشش کرتے تھے اچھا بعض وقت ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے پاس جو گھسنے کی جگہ ہے وہ بھی صرف پاؤں رکھنے کی ہے, اور وہ جو پاؤں رکھنے کی جگہ ہے وہ بھی اتنی ٹیڑھی میڑھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ قابل اعتبار نہیں ہے. تو اس دوران میں جو آپ کا سارا انحصار ہوتا ہے وہ اس ڈنڈے پہ ہوتا ہے جس کو آپ نے پکڑا ہوا ہے. اگر یہ ہاتھ سے نکل گیا تو جس جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ کی بیلنسنگ اتنی اچھی نہیں ہے کہ اگر یہ ڈنڈا نکل گیا تو آپ وہیں پہ رہیں گے, نہیں کنفرم آپ باہر جائیں گے. پھر شاید اس کو ہم تمسک کہیں گے کہ اگر یہ میں نے چھوڑ دیا تو میری جان خطرے میں ہے, میں بچوں گا نہیں. پھر شاید یہ جو اللہ کے رسول ہم سے کہہ رہے ہیں نا کہ قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرو, یہ صرف ٹچ کرنا نہیں ہے, یہ صرف پکڑ کے کھڑے ہو جانا بغیر کسی رابطے کے انحصار کے ایسا نہیں ہے. یہ تمسک ایسا ہے کہ تم اتنا تمسک کرو قرآن کریم اور اہل بیت سے کہ ان کے ذریعے تمہاری زندگی چل رہی ہو, ان کے ذریعے سے تمہاری رہنمائی حاصل ہو رہی ہو. تو اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے, میں اس سے پہلے کہ قرآن کریم کے بارے میں عرض کروں, چونکہ یہ دونوں ایک ہی جملے میں آئے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, میں دو ثقل تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. اگر ان دونوں سے تمسک کرو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو جس طرح مجھے اہل بیت سے تمسک کرنا ہے ویسا ہی قرآن کریم سے تمسک کرنا ہے, اور جیسے قرآن کریم سے تمسک کرنا ہے اسی طریقے سے مجھے اہل بیت سے بھی تمسک کرنا ہوگا, ورنہ میں نعوذ باللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کو یقینی نہیں دیکھ پاؤں گا. اب یہ جو کہ مثلا تمسک جب میں اہل بیت سے کرتا ہوں تو وہ کس طرح کا ہو سکتا ہے, تو میں دو تین مثالیں عرض کرتا ہوں سری, تاکہ ہم قرآن کریم سے استفادے کے طریقے پر فوراً پہنچ سکیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں بہت زیادہ وقت اس میں نہیں لوں گا چونکہ میں ایسا نہ ہو کہ موضوع سے رہ جاؤں. مثلا اگر والدین نے میرا نام, اللہ کا کرم ہے اچھا نام رکھا انہوں نے, علی مرتضیٰ رکھا ہے, والدین نے میرا نام علی مرتضیٰ رکھا ہے, یہ میرے تمسک کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا؟ مثلا میں یہ کہوں میں نے اہل بیت سے تمسک کیا ہوا ہے, کیا دلیل ہے آپ کے پاس کہ تمسک کیا ہوا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ میرے والدین نے میرا نام علی مرتضیٰ رکھا ہے. کیا یہ تمسک کے لیے کافی ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نہیں, میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, یہ نام میرے والدین نے رکھا ہے. اگر تمسک کیا ہوا تو انہوں نے کیا, نام رکھا ہونے سے میرا تمسک ثابت نہیں ہو پائے گا. یہ ایک بات ہو گئی. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ میں اس دن خوش ہوتا ہوں جس دن وہ خوش ہوتے ہیں, اس دن غم مناتا ہوں جس دن وہ غمگین ہوتے ہیں, کیا یہ تمسک کے لیے کافی ہوگا؟ سال کے سارے دن لگا لیتا ہوں, 70 دن 80 دن 100 دن لگا لیتے ہیں, سال کے 100 دن ایسے ہیں جس دن جب وہ خوش ہوتے ہیں میں خوش ہوتا ہوں, جب وہ غمگین ہوتے ہیں میں بھی غمگین ہوتا ہوں, 265 دن اپنی مرضی سے کرتا ہوں جو مرضی آئے کروں, کیا یہ تمسک کے لیے کافی ہوگا؟ اگر اللہ کے رسول مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا ابدا, تم اگر ان سے تمسک کرو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, تو کیا میرے تمسک کے لیے یہ کافی ہوگا کہ سال کے 100 دن جب وہ خوش ہوں تو میں بھی خوش ہوں, جب وہ غم منائے میں بھی غم منا لوں, کیا یہ کافی ہوگا؟ میرا ذہن کہتا ہے نہیں, یہ کافی نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ جو اہل بیت سے تمسک کا کام ہے یہ کوئی پارٹ ٹائم کام نہیں ہونا چاہیے, یہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا میری پوری زندگی سے تعلق ہو, چونکہ ہدایت اور گمراہی پوری زندگی پر ہوتی ہے, پارٹ ٹائم کام نہیں ہوتا ہے. اور وہ جو خوشی اور غم ہے وہ بھی ایک عجیب طریقے کا معاملہ ہے. معمولاً جس دن خوشی کا دن ہوتا ہے اور میں خوشی مناتا ہوں تو وہ 24 گھنٹے میں سے کتنی دیر کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ معمولاً جس دن غم ہوتا ہے اور میں غم مناتا ہوں تو کتنی دیر کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے؟ تو مثلاً جو دن خوشی کا ہو اور میں خوشی مناؤں تو وہ 3-4 گھنٹے کی ایکٹیویٹی کرتا ہوں, مغرب کے بعد جمع ہو گئے, وہاں پہ ہم نے میلاد کیا, گھروں کو واپس آ گئے. تو 24 گھنٹے میں سے 20 گھنٹے اس دن بھی حتیٰ کوئی خاص کام نہیں کر رہے ہوتے, رات کے وقت میں جا کر 3-4 گھنٹے ہم ایکٹیویٹی کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے نہیں, یہ تمسک کے لیے کافی نہیں ہے, تمسک کا معاملہ کچھ اور ہونا چاہیے. تو میں قصہ مختصر کرتے ہوئے کہوں گا, تمسک کو میں کیا کہوں اہل بیت سے تمسک کو, تو میں کہوں گا کہ جب میری زندگی کی پرائیورٹیز, اولویتیں, کیا چیز میرے لیے اہم ہے کیا چیز اہم نہیں ہے, جب میری زندگی کی پرائیورٹیز اور میری پسند ناپسند ان کے مطابق ہو جائے, تب میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے ان سے تمسک کیا ہے. اس کو میں دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. میں دو چیزوں میں اس کو خلاصہ کروں گا. نمبر ایک, میری لائف کی پرائیورٹیز, میری زندگی میں جو اہم ہے, سب سے اہم, پھر اس سے کم, پھر اس سے کم, پھر اس سے کم, میری لائف کی پرائیورٹیز کیا ہیں, یہ جب میں ان سے لوں اور اپنی زندگی کی پسند ناپسند ان سے لوں, اگر میں یہ دو کام کرنے میں کامیاب ہو جاؤں, تب میں کہہ پاؤں گا کہ میں نے اہل بیت سے تمسک کیا ہے. ورنہ جو کچھ میں کر رہا ہوں گا وہ میری مرضی ہوگی, جس میں کہیں کہیں اہل بیت کا نام بھی آ رہا ہوگا. تو خدا نہ کرے, نعوذ باللہ تعالیٰ, اگر کوئی آدمی ایسا ہو کہ جو مراسم تو بہت اچھے منائے لیکن اس کے علاوہ کسی چیز میں اہل بیت کی نہ سنے, تو کیا ہم یہ کہہ سکیں گے کہ اس نے اچھا تمسک کیا؟ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں, اپنی اولاد سے مثال دے دیتا ہوں. مثلا فرض کر لیجئے, بھائی میں نے ساری زندگی دینداری میں گزارنے کی کوشش کی ہے, اب میری عمر 50 سال کے قریب ہو رہی ہے, اور جب میں طالب علم بنا تھا تو میری عمر 17 سال کچھ مہینے تھی. تو جب میں اپنے کبھی بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور وہ مجھ سے کہتے ہیں کوئی بات کہ بھائی آپ اس معاملے میں تھوڑا سخت ہیں اور ہم لوگ یہ نہیں کر پائیں گے, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دیکھو بیٹا, میری تو ساری زندگی اسی میں گزر گئی نا. جب میں 17 سال کا تھا تو میں مولوی بن گیا, اور اب میں 50 سال کا ہوں, تو اگر تم مجھے چینج کرنے کی کوشش بھی کرو گے تو اب چینج نہیں کر پاؤ گے, اب تو جو میں ہوں وہی ہوں. اب تم اپنی سوچو کہ تم نے کیا کرنا ہے, باقی میں تو تبدیل نہیں ہوتا. اب میں نے مثلا اتنی زندگی گزار لی دینداری کے اندر, جیسی بھی گزاری, اب اگر آ کر میں اپنے بارے میں فیصلہ کرنا چاہوں کہ میں نے اہل بیت سے تمسک کیا یا نہیں کیا, تو مجھے کیا دیکھنا پڑے گا؟ کیا یہ دیکھ کر خوش ہو جاؤں کہ لوگ مجھے مولوی کہتے ہیں؟ کیا یہ دیکھ کر خوش ہو جاؤں کہ میں نے 10-12 سال قم میں وقت گزارا ہے, 20 سال سے لوگ مجھے مولانا حضرت کہہ رہے ہیں, کیا اس سے خوش ہو جاؤں؟ کیا اس سے خوش ہو جاؤں کہ میں دن میں روزانہ ایک مجلس پڑھ لیتا ہوں؟ تو میں آپ کو گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں, اس سے تمسک ثابت نہیں ہوگا, اس سے کچھ ثابت نہیں ہو پائے گا, چونکہ یہی کوالٹیز رکھنے والا شخص عین ممکن ہے اہل بیت کے راستے پہ نہ چلتا ہو. اب میں دیکھیں اپنی آنکھوں سے, تو میں کس بات پر اپنے اوپر مطمئن ہونے کی کوشش کروں یا اپنے آپ کو جج کرنے کی کوشش کروں کہ بھائی میرا تمسک ہے یا نہیں ہے؟ تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گا کہ میری لائف میں جو کلچر ہے, میری لائف کا جو کلچر ہے, یہ وہی ہے جو اہل بیت نے دیا تھا. اگر میرا بیسک کلچر وہ کلچر ہے جو اہل بیت نے دیا تھا, اس کا مطلب ہے میں راستے پر ہوں. اس میں 19-20 ہو سکتا ہے, 10-15 ہو سکتا ہے, کہ مثال کے طور پر ان کا مقام تو بہت آگے تھا, انہوں نے جو بتایا تھا وہ تو بہت زیادہ تھا, میں پیچھے لنگڑاتا ہوا چل رہا ہوں. لیکن اگر کلچر اوور آل کلچر وہی ہے جو انہوں نے دی تھی, تو پھر صحیح ہے, پھر معاملہ کسی حد تک قابل قبول ہے. باقی یہ کہ میرا نام ان کے نام کی طرح ہے, میں نے ان کی جگہ کے اوپر زندگی گزاری ہے, مجھے لوگ اس عنوان سے پہچانتے ہیں, اس سے کوئی چیز ثابت نہیں ہو پائی. آپ کو بھی یہی عرض کروں گا, لوگ آپ کو شیعہ کہتے ہیں, اس سے ثابت ہو گیا کہ تمسک کیا ہے؟ نہیں. میں نماز اس طرح سے پڑھتا ہوں جیسے انہوں نے بتائی تھی. پورے دن میں نماز کی ایکٹیویٹی کتنی دیر کی ہے؟ آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ. اس سے ثابت ہو گیا کہ تمسک کیا ہے؟ میں کہوں گا نہیں. 100 दिन 365 में से जब वो कहते हैं खुश हो तो खुश हो जाता हूं, जब वो कहते हैं गम मनाओ तो गम मना लेता हूं, इस पे तमस्सुक पूरा हो गया? कहूंगा पार्शली हो गया है, पूरा सुकून नहीं कर सकता। किससे सुकून करूं, किस पर मेहनत करूं? इस पे मेहनत करो कि कल्चर उनकी कल्चर हो, पसंद नापसंद उनकी पसंद नापसंद हो। जिसको वो अहमियत देते थे तुम भी लाइफ में उसी को अहमियत दो, तब तुम कह पाओगे, मैं कह पाऊंगा कि हम अहले बैत के रास्ते पर हैं और उनसे तमस्सुक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा नुस्खा अर्ज किया था और मैं इस पर 10 मिनट से ज़्यादा वक्त ले लिया। फौरन मुझे कुरान करीम के बारे में अर्ज़ करना है, और वो ये था कि आप ज़िंदगी में जब भी कोई फ़ैसला करने लगें अपने आप से छोटा सा एक सवाल पूछ लें कि वक्त के इमाम इससे खुश हैं या नाऊज़ बिल्लाह खुश नहीं है। खुश नहीं है तो मत करो, खुश हैं तो कर लो। तो ये छोटा सा एक रास्ता था। कुरान करीम पर आते हैं, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। वक्त के इमाम के हुजूर अदाए एहतराम के लिए, उनकी नज़र लुत्फ के हुसूल के लिए एक बार फिर दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जान मुहतरम, मुझे 20 साल से ज़्यादा हो गया लोगों से बातें करते हुए, और हम लोग मजाक में कहते हैं कि हमारा तो काम ही लोगों की आंखों को देखना है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ कहीं बैठते हैं तो लोगों की आंखों को देखते हैं। तो हम लोग किसी और काम के माहिर हों या ना हों, फेस रीडिंग के माहिर हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया में हर जगह जाते हैं तो यही काम करना होता है। तो हम लोगों के चेहरों को रीड करते रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड। सामने सामने तो बोल रहे होते हैं, पीछे पीछे ये काम कर रहे होते हैं। अच्छा, इससे जान छोड़ा भी नहीं सकते, ये ऑटो पे चलता रहता है पीछे पीछे, सही है। तो हम जहाँ जाते हैं हमें ये समझ में आ जाता है कि यहाँ पे लोग टेंशन में हैं नहीं हैं, सुकून में हैं या नहीं हैं, दिलों में खुश हैं या नहीं हैं, परेशान हैं या नहीं हैं। तो जैसे हम ये देखते हैं कि भैया किसी ना किसी वजह से थोड़ा बहुत टेंशन चल रहा है, तो फिर हम ये करते हैं कि एक आध कोई मजाक करते हैं, कोई कहानी ऐसी सुनाते हैं कि भाई थोड़ा सा टेंशन थोड़ा कम हो जाए। थोड़ा सा टेंशन चल रहा है यहाँ पर, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ किस बात का टेंशन चल रहा है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यहाँ ना तो कोई वो पागल कौम आती है जो हम लोगों की जान के पीछे पड़ी रहती है, यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह दिन भी जुम्मे का दिन है, अगर कोई अपने अहले खाना से लड़कर भी आ जाओ तो इतने ढेर सारे लोग तो लड़के नहीं आए होंगे, एक आध बेचारा कोई इस वजह से टेंशन में होगा। अब इतने ढेर सारे लोग तो इस वजह से टेंशन में नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है कि भैया आप थोड़ा सा बेतकल्लुफ कम हुए हुए हैं, शायद आपने पहली दफ़ा हमें सुना है, शायद इस वजह से ये टेंशन हो रहा होगा। बहरहाल हमारे दिल से एक दुआ है कि अल्लाह आपके टेंशन को रिलीज़ करे, इंशाल्लाह आपके दिलों को खुशियाँ नसीब फरमाए, और आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानियाँ हैं खुदा अपनी हुज्जत के नाम के सबके में तमाम परेशानियों को दूर फरमाए इंशाल्लाह ताला। और टेंशन लेने से कोई काम हल नहीं होता है। एक बात नुस्खे के तौर पर अर्ज़ करूँगा, इंसानों की जिस्मानी बीमारियों में भी, नफ्सियाती बीमारियां तो है ही हैं, जिस्मानी बीमारियों में भी सबसे बड़ा बैकग्राउंड टेंशन है। अगर कोई इंसान टेंशन ना ले तो बहुत सारी जिस्मानी बीमारियां उसकी ख़त्म हो जाएंगी। हम लोग मिसाल में इस तरह से कहते हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक गिलास पानी हाथ में लें तो आप ले सकते हैं, एक मिनट अगर मैं आपसे कहूं लें तो आपका हाथ थकना शुरू हो जाएगा, अगर आपसे कहूं 10 मिनट पकड़ें तो आपका हाथ अकड़ना शुरू हो जाएगा, अगर आपसे मैं कहूं आधे घंटे पकड़ लें तो ये समझ लें टॉर्चर हो जाएगी, फिर ये टॉर्चर है। हम लोगों का दिमाग प्रोलॉन्ग टेंशन के लिए नहीं बना है, थोड़ा थोड़ा टेंशन ले सकता है लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टेंशन हो जाए तो ये दिमाग अपना काम खराब कर देता है, और यहाँ से आपकी सारी बीमारियाँ شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ سے میں درخواست کروں گا کہ آپ اپنے آپ کو ریلیز کرتے رہیں, جتنا بھی پریشر آپ کے اوپر آئے, اور اس کو ریلیز کرنے کا آسان طریقہ یہ کہ جب سختی بڑھ جائے تو تھوڑا سا مسکرا لیا کرو. جیسے ہی آپ مسکرائیں گے آپ کا معاملہ حل ہونے کی طرف جائے گا, آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. اللہ نے آپ کو مسکرانے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہوئی ہیں, اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہم ایک امام معصوم کے ماننے والے ہیں, ایک زندہ حاضر و ناظر امام کے ماننے والے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہ ڈرے جس کا کوئی والی نہیں ہے, وہ ڈرے جس کا کوئی وارث نہیں ہے. الحمدللہ ہمیں خدا نے ایک والی دیا ہے, ایک وارث دیا ہے, اور وہ والی اور وارث ہمیں ماں باپ سے زیادہ چاہتا بھی ہے, اس کی محبتیں بھی بہت زیادہ ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین, ہمیں کیا قلق, ہمیں کیا غم, وقت کے امام کی نظر لطف کے اصول کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
قرآن کریم سے میں طالب علم ہونے کے ناطے کیسے استفادہ کروں؟ ہر آدمی قرآن کریم کا طالب علم ہے. خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ اس قرآن سے سیکھو, اسے پڑھو, اس سے حاصل کرنے کی کوشش کرو. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں استنتقو, نہج البلاغہ میں فرمایا استنتقو, اس قرآن سے کہو تم سے کلام کرے. استنتقو طلب نطق, یعنی مولا فرما رہے ہیں اس قرآن کریم کو تم بے جان مت سمجھو, اس میں کلام کی طاقت بھی ہے, تو تم کرو کوشش کہ یہ تم سے کلام کرے. یہ بہت عجیب بات ہے امیر المومنین کی. تو میں کیا کروں کہ قرآن کریم مجھ سے کلام کرے اور قرآن کریم کی ہدایت رہنمائی مجھ تک پہنچنا شروع ہو جائے؟ تو میں ایک تو وہ عرفانی پہلو ہوتا ہے کہ بھئی آپ معنوی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ آپ قرآن کریم کے حقائق کو دیکھنے لگیں, قرآن کریم کے حقائق کو سمجھنے لگیں. تو یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. ایک آدمی نابینا تھا, وہ نابینا تھا, اور یہ آیت اللہ اشتہاردی نے اپنی کتاب کے اندر واقعے کے طور پہ لکھا ہوا ہے جہاں تک مجھے یاد آتا ہے. تو وہ بندہ خدا نابینا تھا, لیکن اس کے اوپر عجیب و غریب فضل و کرم تھا قرآن کریم کے حوالے سے. تو وہ استخارہ دیکھا کرتا تھا, نابینا تھا, قرآن کریم سے استخارہ دیکھتا تھا, اور استخارے میں ایسا صحیح آیت نکال کے بتاتا تھا کہ لوگ حیران رہ جاتے تھے. کہ مثلا اگر کسی نے گھر کے لیے کوئی آیت دکھائی ہے, استخارہ دکھایا, تو وہ نکالے گا ایسی آیت کریمہ جیسا بالکل لے گا اسی کے لیے اتری ہے. تو کسی نے مذاق کرنے کے لیے کہ دیکھیں کہ بھائی یہ آدمی کیسے یہ کام کر لیتا ہے, کسی نے اس کو انسائیکلوپیڈیا پکڑا دی, اس کس سے کہا استخارہ دیکھو, اس نے کہا قرآن کریم دو, تو کسی نے اسی سائز کی کتاب قرآن کریم کے نام سے اس کو پکڑا دی. اس نے جیسی کتاب پکڑی نابینا نے, کہنے گا یہ قرآن نہیں ہے, کہنے گا یہ قرآن نہیں ہے. انہوں نے کہا بھائی شاید ہو, کہنے گا نہیں, شاید کا مسئلہ نہیں ہے, یہ قرآن کریم نہیں ہے. تو انہوں نے کہا بھائی تمہیں کیسے پتا چلا قرآن کریم نہیں ہے؟ کہنے گا اس میں قرآن کی نورانیت ہی نہیں ہے. تو کہا بھائی تو نابینا ہے, تجھے نورانیت نظر کہاں آ رہی ہے؟ کہنے گا نہیں, قرآن کریم میں نورانیت ہے, اس کتاب میں نہیں ہے. تو اس آدمی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ مثلا وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے بھائی نورانیت ہے, نظر آ رہی ہے, جبکہ خود نابینا ہے, تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ایک عربی کی کتاب دی. ہمارے یہاں فقہ کی کتابیں ہیں, اصول کی کتابیں ہیں, ایک ہی جیسی رائٹنگ میں لکھی ہوتی تھیں. پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہے لوگ ہاتھ سے لکھتے تھے, تو وہ ایک ہی جیسی رائٹنگ میں لکھتے تھے. اب کہیں مصنف کی بات آئی تو وہ ویسی رائٹنگ ہے. قرآن کریم بیچ میں آ گیا, ایک آئے کریمہ آ گئی, وہی رائٹنگ چلتی رہتی تھی. اچھا اس زمانے میں پیراگراف چینج کرو یہ سب چیزیں بھی نہیں ہوتی تھیں, تو پھر جب پرنٹنگ میں آئیں تو یہ سب باتیں ہوئی ہیں. ایک ہی لائن چلتی رہتی تھی چلتی رہتی تھی. تو اس کو کہا کہ تم کہتے ہو قرآن کریم میں نورانیت ہے, تو یہ کتاب لو, اس میں بتاؤ کہاں قرآن ہے. اسے کتاب پکڑا دی. اب وہ کتاب پرانے زمانے کی لکھی بھی ہے, ساری رائٹنگ ایک جیسی ہے, اب بندہ بھی نابینا ہے. وہ کھولتا تھا, یوں ہاتھ پھیرتا تھا, کہتا تھا یہاں یہاں قرآن ہے, ہاتھ پھیر کے بتاتا تھا, کہتے تھے یہاں سے یہاں تک قرآن ہے. وہ کہتے بھائی تو نابینا ہے, پڑھ بھی نہیں سکتا یہ, تو کہتے نہیں وہ نورانیت کچھ اور ہے. تو عزیزان محترم ہمیں ایک وہ معاملہ ہے قرآن کریم کی نورانیت کا، عجیب و غریب نورانیت ہے اس کے اندر. اب ہم لوگ ویسے نہیں ہیں تو چلو اب اس چیپٹر کو تو ہم نہیں ابھی ٹچ کر سکتے، خدا انشاءاللہ کوئی فضل و کرم کر دے تو ہو جائے گا وہ بھی، لیکن یہ کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے تو پھر کس طرح کر سکتے ہیں؟ اب میں قرآن کریم سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں، فائدہ کیسے اٹھاؤں؟ سب سے پہلے تو آپ اس بات کو یقین کرنے کی کوشش کر لیجئے کہ قرآن کریم، میں ذرا سا سخت لفظ استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، مردہ کتاب نہیں ہے، یہ زندہ کتاب ہے. مردہ کتاب نہیں ہے. آپ نے یقیناً وہ روایت سنی ہوگی کہ قرآن کریم کا ایک ایک نسخہ اللہ کے حضور شکایت کرے گا کہ میں گھر میں تھا اس نے مجھے نہیں پڑھا. یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس کہ تین چیزیں اللہ کے حضور شکایت کریں گی اگر استفادہ نہ ہو، ایک مسجد، ایک عالم اور ایک قرآن کریم کا نسخہ. اچھا اگر یہ کتاب بے خبر ہے، اگر یہ بے خبر کتاب ہے تو اسے کیا پتا کہ میں نے پڑھا یا نہیں پڑھا؟ اگر یہ بے خبر ہے تو اس کو شکایت کرنے کی کہاں سے اجازت ہو گئی؟ اس کا مطلب ہے کچھ اور ہے. قرآن کریم کی نورانیت، اس کی حقیقت جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ دو جلد کے درمیان چند صفحے ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کا مطلب ہے یہ کچھ اور ہے. تو سب سے پہلے تو آپ اور میں اس بات کو احساس کریں کہ بھائی یہ قرآن کریم خدا متعالیٰ کا ایک معجزہ ہے، یہ ایک زندہ کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بتانے کی بھی طاقت ہے اور اس کتاب کو اگر کوئی سیکھنے کی کوشش کرے تو اس کتاب میں سکھانے کی بھی طاقت ہے. ہمارے ایک استاد ایک دفعہ جب نیا نیا رشیا ختم ہوا تھا، 1990 میں رشین فیڈریشن ٹوٹ گیا تھا، وہ جو کمیونسٹ بلاک تھا، تو بہت سارے اس میں اسلام مسلمان ممالک جو تھے وہ واپس اسلام پر آئے، 70 سال تک بغیر دین کے وہ رہے تھے. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ گئے اس علاقے میں ایسے ہی مسلمانوں سے ملنے کے لیے. اس کے بہت سارے واقعات ہیں، ان لوگوں کے پاس قرآن کریم نہیں ہوتا تھا، لکھا ہوا نہیں ہوتا تھا. رشین گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی تھی قرآن کریم کے پرنٹ پر، اور 70 سال میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ ساری اسلامک کمیونٹیز سے قرآن کریم ختم کر دیا تھا. لیکن ان لوگوں کے پاس قرآن کریم سب کے سینوں اور دلوں میں پھر بھی تھا، حفظ کیے بیٹھے تھے. تو ایک رشین تھا، اس سے وہ ملے، وہ قرآن کریم کو دیکھ کے پڑھ سکتا تھا جبکہ پوری کمیونٹی میں کہیں قرآن کریم نہیں تھا، رائٹنگ میں نہیں تھا. اس کے پاس یہ طاقت تھی، وہ دیکھ کے پڑھ سکتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تم نے کیسے پڑھ لیا، تم نے کہیں عربک سیکھی ہے؟ کہنے کا نہیں، میں نے کہیں نہیں سیکھی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی تم رشین کے علاوہ اور کون سی زبان جانتے ہو؟ اس نے کہا میں رشین کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، میں رشین جانتا ہوں. تو کہا یہ تم قرآن کریم کیسے پڑھ لیتے ہو، سمجھ کیسے لیتے ہو، عربی تمہیں آتی نہیں پھر بھی تم سمجھتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اس بات پر بہت حسرت کرتا تھا کہ میں قرآن کریم نہیں پڑھ پا رہا، نہیں سمجھ پاتا. تو کہنے لگا کہ میں صرف اس کو دیکھتا رہتا تھا قرآن کریم، کہنے لگا میں دیکھتا رہتا تھا اور اتنا دیکھتا رہتا تھا، اتنا دیکھتا رہتا تھا تو میں سوچتا تھا اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ عام کتابوں سے مختلف ہوگی، اگر یہ خدا کی کتاب ہے تو اس کے اندر کوئی طاقت ہوگی. پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں جس میں یہ سب کچھ ہوا ہے. اب میں سوچتا ہوں الحمدللہ ہمیں خدا نے قرآن کریم سے اس انداز میں محروم نہیں کیا ہے، ہمیں الحمدللہ پڑھنا بھی آتا ہے، ہمارے پاس ترجمے بھی موجود ہیں، ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، نہ ہم خدا نہ کرے نابینا ہیں، نہ ہم ایسا ہے کہ پڑھ نہ سکیں، یہ ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں. کیوں وقت نہ لگائیں؟ خدا کو بلاخر جواب دیں گے کہ بھائی 24 گھنٹے تھے، تم نے کتنا وقت لگایا، جبکہ ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر موجود ہے کہ فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھو قرآن کریم سے، قراءت کرو جتنا بھی تمہارے لیے ممکن ہے. پھر خدا کہتا ہے ہمیں معلوم ہے تم بیمار ہو جاؤ گے، ہمیں معلوم ہے تمہیں سفر پہ جانا ہوگا، ہمیں معلوم ہے تمہیں جہاد پہ جانا ہوگا، اس کے بعد جتنا تمہارے لیے ممکن ہے پڑھو. یا الہی، یعنی خدا کہہ رہا ہے 3-4 عذر تو میں قبول کر رہا ہوں، باقی کوئی عذر قبول نہیں کروں گا. تو عزیزان محترم، میں آپ کا بھائی ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ ماشاءاللہ اپنی زندگی کے اچھے منظم لوگوں میں سے ہیں. آپ اپنی زندگی میں سے ہر روز میں سے کچھ منٹ ڈیڈیکیٹ ضرور کریں، اور ایک سرٹن ٹائم کو ڈیڈیکیٹ کریں, مثال کے طور پر صبح کو نماز کے بعد اتنی دیر, یا آپ کوانٹٹی بنا لیجئے. مثال کے طور پر جو اسٹینڈرڈ صفحے ہیں قرآن کریم کے, بھائی آپ سوچ لیں میں 2 صفحے پڑھوں گا, 4 صفحے پڑھوں گا, 10 صفحے, جتنا بھی آپ پڑھ سکیں, لیکن یہ کام ضرور کیجئے. تو پہلا کام جو آپ اور میں ضرور کر لیں, پہلے سے بھی آپ کر رہے ہوں گے, نہیں کر رہے ہیں تو آج سے عہد کر لیجئے, جمعہ کا دن ہے, وقت کے امام سے منسوب ہے, یہ بہت اچھا وقت ہے عہد کرنے کے لیے کہ آپ اس برابر کے ثقل کو ٹائم دیں گے, اور ہر روز ٹائم دیں گے جس طرح سے آپ اپنی زندگی کے باقی کاموں کو ٹائم دے رہے ہیں, اور وہ چاہے 10 منٹ ہوں, چاہے 15 منٹ ہوں, جتنا بھی ہو وہ آپ ابھی طے کر لیجئے, لیکن اس کام کو آپ ضرور کر لیجئے. پروردگار انشاءاللہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے ساتھ اس دنیا اور اس دنیا میں ساتھ رہنے کی سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اچھا آپ پڑھیں کیسے؟ 2-3 طریقے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اچھا مجھے کوئی ایسا طریقہ نہیں بتانا جو علماء کا ہے, مجھے ایسا بتانا ہے جو عام افراد کر سکیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے, وہاں پر ایک مدرسے میں پروگرام ہوا, اس پروگرام کے بعد نظر نیاز کا معاملہ تھا, تو اعلان کیا گیا کہ علماء اس کمرے میں چلے جائیں اور باقی لوگ وہاں چلے جائیں. تو ہمارے ایک دوست تھے, ان کو بھی علماء نے کہا کہ آپ بھی یہیں پہ آ جائیں. ان کا بیٹا تھا, وہ کسی اور طرف جانے لگا, تو کہنے لگے بھائی علماء یہاں جا رہے ہیں, تم اپنے آپ کو جاہلوں میں کیوں شمار کر رہے ہو, تم بھی یہاں پر آ جاؤ. تو ہمارے یہاں جو تقسیم ہے نا, یہ بڑی عجیب تقسیم ہے, کہتے ہیں علماء اور باقی افراد. بھائی علماء کے علاوہ باقی جہلا ہوتے ہیں, تو نعوذ باللہ آپ جاہل تو ہیں نہیں, آپ بھی الحمدللہ عالم ہیں. تو لیکن وہ جو ہمارے یہاں علماء جن کو کہتے ہیں, جنہوں نے 10-20 سال پڑھا ہے, ظاہر مجھے ایسا کوئی طریقہ بیان نہیں کرنا ہے, مجھے کوئی ایسا طریقہ بیان کرنا ہے جو میرے اور آپ کی طرح نہ بھی پڑھا ہو اتا اگر کسی نے تب بھی وہ کر سکے. ایک دوست نے بہت اچھا طریقہ بتایا, اب پریکٹیکل کام شروع ہو رہا ہے. ہر روز 10 منٹ 15 منٹ پڑھیں, پڑھنے کے بعد اس میں اندازہ لگائیں کہ کہیں خدا نے کہا کہ یہ کرو اور کہیں خدا نے کہا کہ یہ نہ کرو. جو وہ کہتا ہے کہ کرو اس کی لسٹ بنا لیں, اور جو وہ کہتا ہے کہ نہ کرو اس کی بھی لسٹ بنا لیں. آہستہ آہستہ اپنی زندگی کو چیک کرتے رہیں, جو خدا نے کہا تھا کرو میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, اور جو خدا نے کہا تھا نہیں کرو وہ میں نے چھوڑ دیا یا نہیں چھوڑا. تو ہمارے ایک دوست نے ایک کام کیا, اس نے لسٹ مجھے بنا کے بھی بھیجی تھی, میرے پاس رکھی بھی ہوگی, آپ کے ساتھ شیئر بھی کر لوں گا. اس نے 100-125 نکالے کرو, 100-125 نکالے نہ کرو. اس کے بعد کہنے لگا میری ساری زندگی میں بس یہی کرتا رہتا ہوں کہ جو خدا نے کہا تھا کرو وہ میں کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, اور جو خدا نے کہا تھا نہیں کرو وہ میں نے چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا ہے. اچھا آپ دیکھیے, اگر کوئی یہ کام کرے تو کیا ہوگا, ایک عجیب بات ہے. یہاں پہ آپ میں سے کچھ لوگوں کا شاید تعلق کنسٹرکشن سے کہیں ہو, کم سے کم نقشہ جو گھر کا ہوتا ہے, بلڈنگ کا ہوتا ہے, وہ کہیں نہ کہیں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا. یہ جو قرآن کریم ہے یہ کائنات کا نقشہ ہے جو خدا نے یہاں پہ دے دیا ہے, یہ کائنات کا نقشہ ہے. خدا دنیا کیسی دیکھنا چاہتا ہے اس میں ہے, انسان کیسا دیکھنا چاہتا ہے اس میں ہے, معاشرہ کیسا دیکھنا چاہتا ہے یہاں پر ہے. اگر آپ نے کرو نہ کرو نکالا اور اس پر عمل کر لیا تو آپ کی ذات اس نقشے پر تیار ہو گئی جو خدا نے دیا تھا. یہ کتنا آسان طریقہ کار, 10 منٹ پڑھیں, 15 منٹ پڑھیں, اس میں نکالیں کیا خدا نے کہا تھا کرو آپ کر لیں, جو کہا نہیں کرو اسے نہیں کریں, لسٹ کر لیں سارا. آپ اپنی ذات کو خدا کے نقشے پر بنا دیں. اچھا جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے تو جتنے خدا نے وعدے کیے تھے نا, میں تمہارے لیے یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, وہ وعدے آپ کے لیے پورا ہونا شروع ہو جائیں گے. چونکہ خدا نے وعدے کس کے لیے کیے تھے, اس انسان کے لیے کیے تھے جو قرآن کے مطابق ہو. مثلا خدا تعالی نے فرمایا تھا وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ تمہارے لیے تسخیر کر دیا. کس کے لیے تسخیر کیا؟ جو ایسا انسان ہو جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اگر آپ اس کے حساب سے چلنے لگے خود بخود آپ کے لیے وہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کی طاقتیں، آپ کی صلاحیتیں، خدا سے آپ کا قرب، یہ سب کا سب آپ کو نصیب ہونا شروع ہو جائے گا. تو عزیزان محترم، کتنا سادہ طریقہ کار تھا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. یہ نکالو کیا کرنا ہے، یہ نکالو کیا نہیں کرنا ہے. جو کہہ رہا ہے کرو وہ کر ڈالو، اور جو وہ کہتا ہے مت کرو وہ چھوڑ دو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب وہی سادہ سی بات، خدا نے متعال نے کہا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. آپ اپنے آپ سے پوچھیں نماز قائم کیسے ہوتی ہے، میں نے کی ہے یا نہیں کی، معاملہ ختم. اپنے آپ سے پوچھیں نماز قائم کیسے ہوتی ہے، میں نے کی ہے یا میں نے نہیں کی. انفقوا مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق میں دیا ہے اس میں سے انفاق کرو. سرن و جہرا، کبھی چھپا کے کرو کبھی اعلانیہ کرو. تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں بھائی میں انفقو میں آ گیا ہوں یا نہیں آیا، میں نے انفاق کیا ہے یا انفاق نہیں کیا. فی رزقہم حق معلوم للسائل والمحروم، مومنین وہ ہیں جن کے اموال میں پہلے سے طے شدہ حق ہوتا ہے، مانگنے والوں کے لیے اور جو نہیں مانگتے محروم ہیں ان کے لیے بھی. اب اپنے آپ سے پوچھ لو میرے مال میں پہلے سے ڈیفائنڈ ایسا کوئی حق ہے جو میں نے مانگنے والے اور محروم لوگوں کو دینا ہے؟ نہیں ہے تو کرو. تو جو خدا کہتا ہے کرو وہ آپ کر دیں، جو وہ کہتا ہے مت کرو وہ آپ نہ کریں. بھائی کیا نہ کرو؟ لا تجسسو، ایک دوسرے کی ٹو میں مت جاؤ. لا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، مت کرو. لا تنابزو ولا تلمزو، ایک دوسرے کا حقارت کے ساتھ مذاق مت اڑاؤ، ایک دوسرے کو الٹے سیدھے نام مت دو. جو خدا کہہ رہا ہے مت کرو وہ نہ کرو، جو کہتا ہے کر دو وہ کر ڈالو. اچھا اس میں آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں، پھر میں تھوڑا سا مذاق کر لیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بھائی بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں میں انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گیا، ہم لوگ کہتے ہیں. خدا نے کوئی بڑا کام کہہ دیا ہے جس کے 10 درجے ہوتے ہیں، میں 10 نہیں کر سکتا تو میں کیا کروں؟ تھوڑا سا کر کے شامل ہو جاؤں اور خدا سے کہوں خدایا میں پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اتنے کو ہی قبول کر لے. تو مثلا میں کہتا ہوں اگر کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں ساری نافلہ نمازیں نہیں پڑھ سکتا، تو میں کہوں گا تھوڑی سی پڑھ لو، تاکہ خدا سے کہنا خدا نافلے کے لیے غافل نہیں تھا، تھوڑی تھوڑی پڑھ رہا تھا. زیادہ انفاق نہیں کر سکتے، تھوڑا سا کر لو، تھوڑا سا صدقہ دے دو. کل خدا پوچھے اتنا تھوڑا سا انفاق کیوں کیا، تو کہہ دینا کہ اے خدایا میں ابھی چل رہا تھا، ابھی شروع کیا تھا، تھوڑا تھوڑا دینا شروع کیا تھا، اور دل ہوتا اور دے دیتا، ابھی اتنا ہی قبول کر لے. خدا کریم ہے، اگر میں جان بوجھ کر خدا کو ناراض نہیں کروں نا تو خدا ناراض بھی نہیں ہوتا ہے. اگر جان بوجھ کے ناراض نہ کروں تو خدا ناراض نہیں ہوتا، خدا جلدی خوش ہوتا ہے. یا سری الرضا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا عزان محترم، یہ تو ایک چیپٹر ہو گیا. اچھا انصاف سے بتائیے گا، اس میں جو میں نے ابھی طریقہ کار بتایا کوئی مشکل سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آفیشیل طریقے پہ نہیں جا رہا کہ بھائی آپ بعد میں سوال کیجئے گا، بعد میں، ابھی میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی دیر رک جاتے ہیں. میں نے آپ کو ایک طریقہ عرض کیا، کرو نہ کرو نکالو اس پہ عمل کرو. کسی کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی کوشچن ہے کہ بھائی کیا مسئلہ؟
قرآن آیت ہے فلا یتدبرون القرآن، تدبر یہی ہے کہ کرو نہ کرو، یا تدبر سے کوئی اور مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن میں متشابہ آیت ہے، محکم آیت ہے، ہم تو انٹرلنک نہیں کرتے.
صحیح کہا. اچھا اس میں یہ تھا کہ وہ جو تدبر ہے وہ اتنا ہے، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، تمہیں ذہن میں ایک واقعہ یاد آ گیا. آیت اللہ محمد حسین تبا تبائی، کس کے مصنف؟ المیزان. یہ جب تفسیر المیزان تفسیر لکھ رہے تھے تو ایک شاگرد کو بلاتے تھے, وہ شاگرد ان کے پاس آتا تھا, آغا صاحب آیت پڑھتے تھے, تفسیر لکھواتے تھے, وہ تفسیر لکھتا تھا. اس بندے خدا نے بتایا, کہنے لگا کہ کبھی آغا قرآن کریم ہاتھ میں لیتے تھے, میں ان کو بتاتا تھا آغا صاحب مثلاً سورہ بقرہ آیت نمبر 205 پہ پہنچے, کہنے کہ وہ آیت کھولتے تھے, پڑھتے تھے, پھر پڑھتے تھے, پھر پڑھتے تھے. کہنے لگا جیسے ان کی سوئی رک جاتی تھی, پڑھتے رہتے تھے, روتے رہتے تھے, اور اتنا کہنے کا بعض اوقات جو سر رکھتے تھے قرآن کریم پر اور روتے رہتے تھے. اور کہنے کا بعض اوقات میں 15-20 منٹ انتظار کرتا رہتا تھا کہ روکے تو صحیح رونے سے, پھر میں کچھ لکھوں. تو کہنے کا بعض اوقات 15-15 منٹ تک ایسے ہی بولتے رہتے تھے تو روتے رہتے تھے. پھر 10-15 منٹ کے بعد پھر سے سر اٹھاتے تھے, کہتے اچھا چلو لکھو. وہ بتاتا ہے کہنے کا بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ پورا آدھا گھنٹہ جو لکھنے کا تھا وہ سب اسی میں نکل گیا, اور سوتے نہیں تھے, بولتے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے. یہ تدبر ہے, سوچتے تھے آیتوں کے اوپر. ابھی میں اس کا اگلا اسٹیج تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. صحیح, ابھی تو ہم اس لیول کے اوپر ہیں کہ بھائی یہ جو کرو نہ کرو یہ تو آسان کام ہو گیا نا, اس میں تو کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. تو ماشاء اللہ سب عربی جاننے والے ہوں, الحمد للہ رب العالمین, اگر عربی جانتے ہیں تو معاملہ ہی ختم ہو گیا, اگر عربی نہیں جانتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ایسی کوئی طرح سے پڑھیں جس سے یہ سمجھ میں آئے کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو. سر آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟
مولانا صاحب ایک ریسنٹلی آیت کا ترجمہ میں نے پڑھا, اس میں تھا کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ, مومنوں کو دوست بناؤ. تو اب اس کے حوالے سے مجھے بتائیے, کیونکہ کافی دوست ہمارے کافر
ہیں. بالکل,
اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کو دوست بنایا ہے اس نے ہی چونا لگا دیا.
بالکل,
تو اب یہ بڑی مشکل میں,
بالآخر یہ ساری دیواریں اسی طرح چونے لگ لگ کے سفید ہو گئی ہیں. وہ تو شکر ہے جو بندہ ہمیں چونا لگاتا ہے ہم سفید نہیں ہوتے, ورنہ اب تک غرق ہو چکے ہوتے. اچھے لوگ,
تو مجھے سمجھ نہیں آیا. ایک دفعہ میں نے دوستی کی, اس کے بعد جب میں نے آیت پڑھی میں نے آئندہ نہیں کروں گا. اب سیکنڈ دفعہ پھر ویسے ہی ہو گیا, یا وہ اتنا بڑوس ہو گیا کہ وہ میرا جگری دوست ہو گیا, میں اس کو کیسے وہ کروں.
چلیے اس کا میں آپ کو ایک حل عرض کر دیتا ہوں. ابھی ابھی آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یا ارحم الراحمین. استحبوا
مرحبا بخدا خاتم الانبیاء بلند تر سروات.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرج. اس سے پہلے کہ میں تفصیل میں جاؤں, بجائے اس کے کہ میں تفصیل میں جاؤں, میں ایک کام عرض کروں گا. نہیں, اس کا ایک طریقہ کار ہے. سب سے پہلے یہ دیکھیے گا کہ جب خدا نے متعال ہم سے کہتا ہے کہ کافرین کو دوست مت بنانا, کافرین کا مطلب کیا ہے؟ ہوتے کون ہیں کافرین؟ جو خدا کو نہ مانے. صحیح ہے. اچھا, خدا جب کہتا ہے کافرین تو نشانی کیا بتاتا ہے؟ خدا کیا, جب ظاہر ہے خدا نے کہا نا کہ کافروں کو دوست مت بناؤ, تو ہمارے نزدیک کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. صحیح. اچھا, کوئی اور بھی کافر ہوتا ہے اللہ کے نزدیک؟ جس
انکار کرنے والا. قرآن میں کافر دو طرح سے استعمال ہوا ہے.
ویری گڈ.
ایک جو کافر حقیقی کافر ہے اس کے لیے یوز ہوا ہے, اور ایک انکار کرنے والے کو بھی کافر کہتے ہیں.
بالکل.
اما شاکر و اما کفور.
دیکھیے,
ہاؤ یو کین ڈیفائن دیٹ دس پرسن از,
میں عرض کرتا ہوں کاش ایسا ہوتا کہ 10 منٹ کے بعد یہ سوال آ جاتا کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ 10 منٹ کے لیے رک جائیں تاکہ دیکھیں ان کو چونا لگنے کا مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ آدھا گھنٹے بھی رکنے ہوتا ہے. اچھا میں ایک بات عرض کروں, چلیے آپ لوگ چونکہ تھوڑا مسکرائے ہیں تو میری ہمت بندی ہے تو میں آپ لوگوں کی مسکراہٹ کو بڑھانے کے لیے ایک اور چیز سنا دیتا ہوں. وہ ہوا اس طرح کہ ہمارے ایک بہت اچھے عالم ہیں, وہ ایک جگہ پہ خطاب فرما رہے تھے ناروے میں خطاب فرما رہے تھے. اچھا ناروے ان کنٹریز میں ہے جہاں ہیومن رائٹس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوتا ہے اور الٹی سیدھی چیزوں پہ بھی کام ہوتا ہے. تو بہرحال تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اگر کوئی آدمی اپنے مثلا کوئی عورت ہے اس کو شوہر کوئی بد مزاج مل گیا ہے بد اخلاق, اور وہ عورت اپنے بد اخلاق شوہر پہ صبر کرے تو اس کو شہدا کا ثواب ملے گا. روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی عورت اپنے بد اخلاق شوہر پہ صبر کرے تو اس کو شہید کا مقام ملے گا. تو مولانا صاحب نے روایت پڑھی تو نیچے ایک آدمی بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ مولانا اگر کوئی اپنی بد اخلاق زوجہ پہ صبر کرے تو اسے کیا ملے گا؟ تو مولانا نے کہا کہ اس کو بھی شہدا کا ثواب ملے گا, شہید کا ثواب ملے گا. تو اس نے کہا مولانا یہ سارا ہال شہدا سے بھرا ہوا ہے. یہ سارا ہال شہدا سے بھرا ہوا ہے. تو بھائی آپ کو اکیلے کو چونا نہیں لگا ہے, یہ سب چونا لگے والوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ آپ لوگوں کی خوشیوں میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ, وقت کے امام کی نظر لطف نصیب فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا یہ جاب کا حصہ ہے, زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے. اچھا اب میں ذرا سا میں تھوڑا سا روک کر میں میتھڈ ایک اور بتانا چاہ رہا تھا اس پر آتا ہوں. اچھا وہ میتھڈ کیا ہے؟ میتھڈ یہ ہے کہ خدا نمتعال نے قرآن کریم میں ان اصطلاحات کو جن کو استعمال کیا ہے بیان بھی کر دیا ہے, تشریح خود بھی کی ہے. آیت اللہ طباطبائی ایک جملہ استعمال کرتے تھے اور وہ کہتے تھے قرآن نے اپنے لیے کیا کہا ہے کہ ھذا بیان, یہ بیان ہے. تو کہتے تھے کہ جو قرآن ہر چیز کا بیان ہے کیا اپنے آپ کو بیان نہیں کرے گا؟ یہ دیکھیے بہت عجیب بات ہے. مثلا یہ جو بلب ہے اس کی روشنی سے آپ دوسری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں تو خود بلب نظر آئے گا یا نہیں نظر آئے گا؟ بھائی اس بلب کی روشنی سے آپ باقی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں نا, خود بلب نظر آئے گا یا نظر نہیں آئے گا؟ اگر خود نظر نہیں آئے گا تو باقی چیزوں کو کیسے دکھائے گا؟ یہ بھی تو نظر آئے گا. تو انہوں نے کہا بھائی قرآن ہر چیز کا بیان ہے, خود اپنا بیان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کہ ممکن نہیں ہے قرآن خود اپنے آپ کو بیان ہی نہ کرے, کیونکہ قرآن میں بیان ہونا چاہیے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر یہ جو چیزیں ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اگر کوئی چیز مشکوک ہو جائے تو قرآن نے اس کا حل بھی دیا ہوگا یقینا. کاموں میں سے ایک کام یہ ہے جو میں اب آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ کام یہ ہے کہ عزیزان محترم خداوند متعال نے ان اصطلاحات کو خود بیان کر دیا ہے. اب دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں دیتا ہوں تاکہ ذرا اس کے اوپر کام کیا جا سکے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج.
چونکہ میں آج کل سورہ حج پڑھ رہا تھا, سورہ حج میں پڑھتے پڑھتے کچھ آیات کریمہ میری نظر میں آئیں جو ابھی میرے ذہن میں ہیں, تو میں اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں. اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں کافرین والا عرض کیا یہ بھی چند دن پہلے آیا تھا, تو میں اس کو ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. تو پہلے میں وہ بتا دوں جو ابھی کہنا چاہ رہا ہوں. صاحب یہ سورہ کافروں اور سورہ حج اور سورہ حج میں سے آیت نمبر ہے 34 جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے. ابھی ایک بار عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. تشریح کا خدا کا انداز کیا ہے؟ مثلا خدا نمتعال نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, آیت نمبر 34 سورہ حج, پس تمہارا اللہ ایک اللہ ہے، فلہو اسلمو، اسی کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. وبشر المخبتین، اور اے نبی مخبتین کو آپ بشارت دے دیں، اچھی خبر سنا دیں. اب اس کا مطلب یہ کوئی اچھا ٹائٹل ہے مخبتین. اب ہمیں نہیں پتا مخبتین کیا ہوتا ہے، ویسے تو سادہ لفظوں میں کہیں گے خدا کے سامنے گڑ گڑانے والے، راز و نیاز کرنے والے، خدا کی عبادتوں میں بہت زیادہ محنت کرنے والے. لیکن خدا نے خود مخبتین کی تشریح کی ہے. دیکھیے وبشر المخبتین، اور اے نبی بشارت دے دیں مخبتین کو. الذین، یہ مخبتین کون ہیں؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں خشیت آتی ہے. مخبتین وہ لوگ ہیں کہ جب خدا کا ذکر ہوتا ہے تو یہ خدا کے ذکر کو سیریسلی لیتے ہیں، خدا کے ذکر سے خشیت کا احساس کرتے ہیں. والصابرین علی ما اصابہم، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں. دو تعریفیں. والمقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں یہ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں اس میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کرتے ہیں. تو خدا نمتعال نے فرمایا کہ بشرین بشر المخبتین، مخبتین کو آپ اچھی خبر دے دیں. یہ مخبتین کون لوگ ہیں؟ ان کی چار کوالٹیز ہیں. اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو خشیت کو احساس کرتے ہیں، جب ان کی زندگی میں مصیبت آتی ہے تو صبر کرتے ہیں، نماز کا اقامہ کرتے ہیں، اور آخری چبت کیا تھی؟ ہم نے جو ان کو رزق دیا ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں. اب دیکھیے میں مخبتین نہیں جانتا تھا، خدا نے پہلے اصطلاح دی اور پھر خود چار جملوں میں مخبتین کی تعریف بھی کر دی. میں نے، مجھے یاد آتا ہے ایک زمانے میں قرآن کریم ایک دفعہ اس کام کے لیے پڑھا تھا کہ جتنے بھی الفاظ خدا نے خود بیان کیے ہیں انہیں علیحدہ کر لوں. تو یقین مانیے یہ ساری اصطلاحات خدا نے بیان کی ہوئی ہیں. متقین کسے کہتے ہیں؟ کافرین کسے کہتے ہیں؟ مومنین کسے کہتے ہیں؟ یہ تمام اصطلاحات خدا نے خود بیان کی ہوئی ہیں. تو آپ پڑھتے پڑھتے ایک کام یہ کر سکتے ہیں، اب یہ جو ہے آپ اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، آہستہ آہستہ آپ اس کو نوٹ بھی کرتے رہیے. مثلا متقین کی چار صفتیں، مخبتین کی چار صفتیں، فلاں کام پانچ نشانیاں، اس طرح آپ قرآن کریم سے نکالیں. اچھا پھر نکال کے پھر کیا کریں؟ پھر نکال کے ایک اگلا کام کریں، اور وہ یہ کہ پوچھیں میرے اندر اس چار میں سے کون سی ہیں اور کون سی میرے اندر نہیں ہیں. اب دیکھیے میں ایک اور آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اللہ کرے کہ میں نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اسی سورہ حج میں اگلی آیات کریمہ میں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ آیت نمبر 34 تھی، 34 نمبر تھی. اس کے بعد اگلی آیت میں خدا متعال نے ایک اور طریقے سے چیزوں کو بیان کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. چلیے وہ مومنون والا نکل آیا، وہ میں پہلے عرض کر دوں، پتہ نہیں کیوں یہ آ گیا سامنے، تو میرے خیال میں شاید اسی لیے آیا کہ میں عرض کروں. مومنین کی صفت کیا ہے؟ دیکھیں ہم لوگ کتنی آسانی سے سب کو کہتے ہیں بھیا ہمارا مومن بھائی ہے. اگر آپ پوچھے گا خدا تعالیٰ نے جب کسی کو مومن کہا ہے تو کس کو کہا ہے؟ پوری سورہ اسی پر ہے، سورہ مومنون. کیا کیا صفتیں؟ الذین قد افلح المومنون، مومنین کامیاب ہو گئے. پہلے تو خبر دی مومنین کامیاب ہو گئے، ہم سب خوش ہو گئے کہ ہم سب مومن. خدا تعالیٰ نے فرمایا ہاں مومنین تو کامیاب ہوئے ہیں، لیکن کون لوگ ہیں مومنین؟ یہ صرف وہ نہیں ہے جو نماز پڑھتے ہیں، نہیں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ لوگ اپنی نماز میں خشیت احساس کرتے ہیں. بس اگر میں بے توجہی سے نماز پڑھتا ہوں تو کیا مومن ہو گیا میں؟ نہیں. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نماز میں خاشع ہیں. والذین ہم عن اللغو معرضون، بےہودہ بے ہدف باتوں سے گریز کرتے ہیں. والذین ہم للزکات فاعلون، اللہ کی راہ میں پاکیزہ مال نکالنے والے ہوتے ہیں. والذین ہم لفروجہم حافظون، اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اپنی امانتوں اور وعدوں کا خیال کرتے ہیں. اولئک ہم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں. اچھا عزیزان محترم، جو میں نے چند آیتیں پڑھی اس میں کیا فائدہ ہوا؟ مومنین پتہ چل گئے، مومنین کی ڈیفینیشن نکل آئی. اس طرح قرآن کریم میں دسیوں اصطلاحات تشریح ہوئی بھی ہیں، پڑھتے جائیے، نکالتے رہیے اور آپ کو پتہ چلتا رہے گا. تو اسی طریقے سے وہ کافرون کی بھی ہے. وہ جو کافرون کی اصطلاح ہے اس کی تشریح میں جو خدا نے علامت دی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافرین وہ ہوتے ہیں جو آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کافر صرف وہ نہیں ہوتے جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، کافر وہ ہیں جب ان کے سامنے مقابلہ رکھا جاتا ہے دنیا اور آخرت، اچھائی اور برائی، اچھی صفتیں بری صفتیں، یہ بری صفتوں کو ترجیح دیتے ہیں، یہ کافرین ہیں. اچھا ہم نے تو ایک رول آف تھم بنا دیا تھا، جو ہم جیسا مسلمان نہیں ہیں وہ کافر ہے. خدا نے کیا کہا؟ کہا نہیں یہ ایسا نہیں ہے، تمہارے کچھ مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور تمہارے کچھ کافر ہیں جو ہمارے کافر نہیں ہیں. اگر تمہارے کوئی ایسا کافر بندہ ہو جو برائیوں کو ترجیح نہ دے تو وہ تمہارا کافر ہے، میرا کافر نہیں ہے. اور تمہارا کوئی ایسا مسلمان ہو جو برائیوں کو ترجیح دے تو وہ تمہارا مسلمان ہے اور میرا کافر ہے. آپ کو جو چونا لگایا ہے نا وہ کافر نے لگایا ہے، اگر وہ کافر نہ ہوتا تو نہ لگاتا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ایک اور چیپٹر اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے اب میں نے دو باتیں عرض کر دی، ایک تو یہ کہا کہ جو کرو ہے وہ نکالو، جو نہ کرو ہے وہ نکالو، اس کے حساب سے کر لو. ایک بات یہ کہی کہ خدا ڈیفینیشنز دیتا ہے، ڈیفینیشنز نکالو، ان ڈیفینیشنز کو نکالو پھر ایک اور کام کرو. اگر خدا نے کہا ہے ظالم ایسا ہوتا ہے تو آپ یہ کرو کہ ظالم کی صفتیں میرے اندر تو نہیں آ گئیں کہیں، اس کو نکال دو اپنے اندر سے. خدا کہتا ہے مومن ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھو مومن کی صفتوں میں سے میرے اندر کتنی ہیں، جو نہیں ہیں وہ ڈالو. یہ دو باتیں ہو گئیں. اب ایک تیسری بات ہے، بہت زبردست بات، اور وہ کیا ہے؟ خدا نے قرآن میں قوانین بیان کیے ہیں، قانون بیان کیے ہیں. قانون کس چیز کے؟ یہ دنیا قانون پہ بنی ہوئی ہے. فزکس اور کیمسٹری کے قوانین، ہم لوگ فزکس اور کیمسٹری میں پڑھتے ہیں، فزیکل باڈیز کے اور کیمیکل باڈیز کے. زندگی کے قوانین کہاں پر ہیں؟ خوشی، غم، کامیابی، ناکامی، انسان کا اللہ کے نزدیک قبول ہونا نہ ہونا، یہ سب کہاں پر ہے؟ یہاں پر قرآن کریم. اب آپ کیا کریں؟ آپ قرآن کریم میں قانون ڈھونڈنے کی کوشش کریں، اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو وہ قوانین مل گئے اور آپ نے وہ قوانین سمجھ لیے تو آپ سے زیادہ طاقتور انسان پھر کوئی نہیں ہوگا. آپ کو قوانین مل گئے. اب مثلا کیسے قوانین؟ دیکھیے بہت سادہ سا قانون، سورہ انفال کے اندر دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا قانون، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کا. اذا لقیتم فئتا فثبتوا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. جب بھی تم کسی گروہ سے مقابلے پر جاؤ, ثابت قدم ہو جاؤ, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. آپ کو قانون سمجھ میں آ گیا؟ جب بھی کسی سے مقابلے پر جائیں, پہلا کام ثابت قدم ہو جاؤ, یعنی مقاومت دکھاؤ, سرنڈر کرنے کی مت سوچو. اگر حق پر ہو تو مقابلے پہ اترو. اور دوسری بات کیا کرو؟ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. اللہ کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز میں دیکھو خدا کیا چاہتا ہے, یہ خدا نے پسند کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ذکر خدا. ذکر خدا کا مطلب صرف سبحان اللہ نہیں ہے, ذکر خدا کا مطلب ہے خدا کو اپنے ذہن میں رکھ کر کام کرنا. تو آپ ہر چیز میں یہ سوچتے رہیں, آیا خدا ایسے ہی چاہتا تھا؟ یہ خدا نے مجھ سے مانگا تھا؟ یہ خدا نے مجھ سے چاہا تھا؟ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ ذکر خدا ہے, اس کے حساب سے کیجئے. تو خدا کہتا ہے دو کام کر لو. اذا لقیتم فئتن, جب بھی تم کسی گروہ کے مقابلے میں پہنچو, فثبتوا, ثابت قدم ہو جاؤ, وذکر اللہ کثیرا, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو, شاید تم کامیاب ہو جاؤ. مثلا یہ جو سورہ حج میں بیان ہوا وہ قانون بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ. کوئی مظلوم ہے جس کے اوپر کسی نے ظلم کیا ہے, کوئی مظلوم ہے اس پہ کسی نے ظلم کیا, مظلوم نے اپنے حق کے لیے ظالم کا مقابلہ کیا, جب اس نے ظالم کا مقابلہ کیا تو اس نے اور ظلم کیا. خدا کہتا ہے اگر کسی پہ ظلم ہو اور وہ ظلم کا مقابلہ کرے اور پھر بھی اس کے اوپر کوئی بغاوت کرے, اس بندے کی خدا نصرت کرے گا, اس مظلوم کو خدا خالی نہیں چھوڑے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی مظلوم کو دیکھیں نا جو اپنے حق کے لیے کھڑا رہے اور ظالم ظلم کرے پھر ظلم کرے, اب آپ سمجھ جانا اب اس کی جیت کا ٹائم آ گیا ہے, اب اس نے جیتنا ہے. اب خدا کا نظام کہہ رہا ہے لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ. اگر میں اس کو اردو میں ترجمہ کروں نا تو چار مرتبہ مجھے یقیناً کہنا پڑے گا, یقیناً 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 خدا اس کی نصرت کرے گا. اب تو یہ نصرت ہوگی, قانون نکالیں اس میں سے, اور جیسے ہی قانون نکال لیں اس قانون کو اپنی زندگی میں لے کر آ جائیے, آپ کی طاقت کہیں سے کہیں پہنچ جائے گی. ایک اور قانون عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب میرے ذہن کے اندر آتے آتے رہ گیا ہے, میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ مجھے یاد آ جائے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہ کرے کہ میں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤں انشاءاللہ.
برائے خوش ہوتی ہمارا جوانا بلند دس سلوات.
اللہم
صلی علی
محمد و آل
محمد وعجل فرجہم. اچھا اس میں قانون میں جو بیان ہوا ہے چلی میں کم از کم اس کو تو بتا دوں. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. قانون خدا نے متعلقہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا نے متعلقہ قانون کہہ رہا ہے ایک آدمی نے آپ کے ساتھ ایک برائی کی ہے, اب آپ کے پاس دو راستے ہیں, برائی کے مقابلے میں آپ اس کا کوئی سخت جواب دیں, ایک راستہ یہ ہے کہ برائی کے مقابلے میں آپ اس کا کوئی حسن سلوک کے ساتھ جواب دے دیں, آپ کوئی اچھا جواب دے دیں. فرماتا ہے ادفع بالتی ہے احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو برائی تم سے کرے اس کے جواب میں تم اچھائی کرو، تو جس کے تمہارے درمیان دشمنی چل رہی تھی خدا اس کو گہری دوستی میں تبدیل کر دے گا۔ فرماتا ہے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، یہ جو مقام ہے یہ صرف انہی لوگوں کو ملے گا جن کے اندر صبر ہوگا، اور یہ مقام صرف انہی لوگوں کو ملے گا ذو حظ عظیم، جن کے پاس اللہ کی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ قانون بیان ہو گیا، اب اس قانون پر عمل کرنا ہمارا کام ہو گیا۔ تو اعزان محترم، دیکھیے تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی قرآن کریم سے استفادے کے لیے۔ ایک تو یہ کہا کہ کیا کریں، کرو نہ کرو نکالو، اس پر عمل کر لو، نمبر ایک۔ نمبر دو، کوالٹیز نکالو، مومن، متقی، مخبت، نعوذ باللہ کافر، ظالم، فاسق، جو اچھوں کی صفتیں وہ اپنے اندر چیک کرو ہیں، کیسے بڑھاؤں، جو بروں کی صفتیں وہ اپنے اندر چیک کرو کہ نہ ہوں، اگر ہے تو کیسے کم کروں۔ دو باتیں ہو گئیں، تیسری بات یہ ہوئی کہ قوانین ڈھونڈے ہیں، اور خدا نے قوانین دیے ہیں، وہ قوانین میں اور آپ عمل کرنا شروع کر دیں، ہماری اور آپ کی زندگی کہیں اور پہنچ جائے گی۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، مجھے خدا کی نصرت چاہیے۔ نصرت کیسے آتی ہے؟ دو تین طرح سے آتی ہے۔ نمبر ایک، تم خدا کے دین کی نصرت کرو، خدا تمہاری نصرت کرے گا، یہ خدا نے قانون بتایا۔ تو میں اپنی زندگی میں کیا کروں؟ میں اپنی زندگی کو جائزے میں رکھتا رہوں کہ میں اپنی زندگی سے دین خدا کی نصرت کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا۔ کمائی تو کر ہی لوں گا، بیوی بچے تو پال ہی لوں گا، میری زندگی سے دین خدا کی نصرت ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایک طرف سے یہ پتہ چلتا ہے۔ ایک اور قانون بھی ہے جو میں نے اور آپ نے بچپن سے سنا ہے، وہ ہے ان اللہ مع الصابرین، خدا نے دو کوالٹیز پر فرشتے بھیجنے کا وعدہ کیا ہے، ایک صبر، ایک تقویٰ۔ اگر کوئی یہ دو کوالٹیز دکھا دے، خدا کہتا ہے میں فرشتے بھیج دوں گا اس کے لیے۔ قوانین ڈھونڈنے قرآن کریم میں، اور پھر میرے اور آپ کی زندگی ان قوانین کی روشنی میں غیر معمولی کامیابیاں حاصل کرے گی۔ ہر چیز کو ڈھونڈنے قرآن کریم میں۔ مثلا آپ کہہ رہے ہیں بھائی میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا، قرآن کریم میں دیکھو خدا نے فائزین کسے کہا ہے، مفلحین کسے کہا ہے، کامیاب کسے کہا ہے، کس کو کہتا ہے قد افلاحا، یہ کامیاب ہو گئے۔ تو ابھی ہم نے دیکھا مومنین کو کہا قد افلاحا، مومنین کامیاب ہو گئے۔ ایک اور جگہ پہ آیا قد افلاحا، آپ کو یاد ہوگا سورہ شمس 11 قسمیں کھانے کے بعد کیا کہا، قد افلاحا من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ آپ دیکھیں بھائی یہ تزکیہ نفس کیا ہوتا ہے، جو تزکیہ نفس کرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس طرح ہم قرآن کریم سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی زندگی کو قرآن کریم کے مطابق ڈھال سکتے ہیں، اس نقشے کے مطابق جو خدا نے ہمیں دیا ہے۔ انشاءاللہ پروردگار ہمیں اس معاملے میں مزید توفیقات نصیب فرمائے، قرآن کریم اور اہل بیت کی ہمراہی اور ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد۔ جی اب میرا اپنا خیال ہے کہ اگر کوئی گفتگو، جی فرمائیے گا۔
ہاں
اس میں ہوتا یہ ہے، جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر چیز کے بہت سارے درجات ہیں. مثال کے طور پر امیر المومنین کا چاہنے والا. اچھا ایک آدمی کہتا ہے مجھے امیر المومنین کی ذات پسند ہے, یہ بھی چاہنے والا. اچھا
ایک
میں شیعہ کو ہی لے لیتا ہوں, چلیے شیعہ کا لفظ لے لیتا ہوں. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کہتے ہیں امیر المومنین کے ساتھ چلنے والا. شیعہ کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا نا, تشیع جنازہ, تشیع شیعہ ساتھ چلنے والا. اچھا شیعہ کہتے ہیں وہ جو ساتھ چلے. اچھا اب جو امیر المومنین کے ساتھ چلتا ہے وہ کبھی کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو گناہ بھی کرتا ہے, اور کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو حضرت سلمان فارسی کی طرح, یہ بھی شیعہ ہے وہ بھی شیعہ ہے, صحیح ہے. اب خدا نے متعال کیا سب کو ایک ہی کیٹیگری میں لے گا؟ وہ تو ہمیں خود بیان کر کے گئے کہ جو مقام سلمان فارسی کا ہے وہ ابو ذر کا نہیں ہے. دونوں شیعہ تھے یا نہیں تھے؟ دونوں شیعہ تھے. تو وہ خود ہمیں بیان کر کے گئے کہ بھائی شیعہ ہونا ایک کیٹیگری نہیں ہے, شیعہ ہونا ایک جنرلائز ٹرم ہے, اس کے اندر ہزاروں کیٹیگریز بن جائیں گی. تو مثال کے طور پر ایک آدمی شیعہ ہے وہ کہتا ہے بھائی میں شیعہ ہوں. کیوں شیعہ ہوں؟ میں امیر المومنین کو امام مانتا ہوں. ہاں بہت اچھی بات ہے, شیعہ ہے. اب ایک وہ شیعہ ہے جس نے اپنی زندگی میں ہمیشہ وہی کیا ہے جو امام نے کہا ہے, کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے؟ نہیں, ظاہر ہے کہ نہیں. ہم حسن ظن کے طور پر جو بھی یہ کہے میں امیر المومنین کو امام مانتا ہوں ہم اسے کہیں گے انشاءاللہ اچھا شیعہ ہوگا, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ یہ ٹرم ایک ٹرم نہیں ہے, اس میں لاکھوں درجات آئیں گے. اور اگر حقیقت کو ڈھونڈنے, شیعہ کی اصلی حقیقت, بہت ہی خطرناک ہے پھر تو. وہ تو اصلی حقیقت کو تو ہم کال ہی نہیں کر سکتے. بھئی مثال کے طور پر جب ہمارے پاس نہج البلاغہ کے اندر لکھا ہوا ہے حضرت قنبر آئے امیر المومنین سے کہا کہ مولا آپ کے کچھ شیعہ آپ سے ملنے آئے, امام نے فرمایا کہاں ہیں وہ لوگ؟ قنبر نے اشارہ کیا مولا یہ کھڑے ہوئے. امام نے فرمایا یہ میرے شیعہ ہیں, اگر یہ میرے شیعہ ہیں, نشانیاں گننا شروع کی, یہ کیوں نہیں نظر آ رہا, یہ کیوں نہیں نظر آ رہا. تو پڑھتے پڑھتے آدمی کا ویسے ہی پتا پانی ہو جائے کہ بھائی میں کہاں گیا پھر. اگر ہمارے پاس دنیا میں اس وقت بحمد اللہ رب العالمین 25-30 کروڑ شیعہ ہیں, تو امیر المومنین نے جو شیعہ بتائے ہیں وہ 25-26 لاکھ بھی نکلا ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, نہیں نکل پائیں گے. تو ہمیں معلوم ہے کہ ایک ہی لفظ کے بہت سارے درجات ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم قبول کرتے ہیں. مثلا ظاہر ہے اگر میں یہ کہوں کہ بھائی نہیں جو وہ شیعہ ہوگا بس ہم اس کو شیعہ کہیں گے, پہلے تو یہ کہ حق نہیں ہے ہمارے پاس ایسا کوئی. دوسرا یہ کہ بھائی مجھے کہاں سے پتا چلے, میں کسی کے دل میں جھانک کر دیکھوں اس کا درجہ کیا ہے. تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں بھائی جو بھی امام کو امام کہے شیعہ ہے, اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے, اس کا مقام کیا ہے, اللہ بھائی یہ خدا جانتا ہے, یہ ہم نہیں جانتے. ہم ظاہر کو لیتے ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. اللہ بھی یہی کرتا ہے, کہتا ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفنا دو. اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے کہا تھا نہیں کہا تھا, کتنا اس کے اوپر عمل کیا تھا, خدا کہتا ہے انشاءاللہ. نماز میت میں ہم سے کیا کہتا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, کہتا ہے چھپا دو سب کچھ, مر گیا قبول کر لو اور وسعت دکھاؤ دل سے, اور کہو انا لا نعلم منہ الا خیرا. تو عزیزان محترم ہمیں معلوم ہے درجات ہیں. تو وہ جو آپ نے شیعہ بتایا وہ یقیناً شیعہ ہے, لیکن ہمیں معلوم ہے شیعہ کے بہت سارے درجات ہیں. تو ہم بھی شیعہ ہیں اس کے اندر, حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان فارسی بھی شیعہ ہیں. سب کو خدا تعالیٰ انشاءاللہ امیر المومنین کے زیادہ سے زیادہ نزدیک ہونے کی سعادت نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. یہ جواب سوالات مکتوب. یا اللہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب اس میں کیا ہوتا ہے, وہ ہم لوگ کبھی کبھی مذاق میں کہتے ہیں کہ بھائی ایک دفعہ ہوتا ہے ایک دروازہ چھوٹا سا بنا ہوا ہوتا ہے. مثلا فرض کریں جیسے اس دیوار میں چھوٹا سا ایک دروازہ بنا ہوا ہے. اب آپ نے وہ دروازہ یہ سوچا کہ اس کے پیچھے الماری ہوگی, آپ نے وہ دروازہ کھولا, جیسے ہی دروازہ کھولا پتا چلا بھائی یہ تو جا رہا ہے وہ لمبا ہال بنا ہوا ہے. یہ جو بعض سوال ہوتے ہیں نا وہ ایسے ایک دروازے ہوتے ہیں, اسے کھولا اب پتا چلا وہ بھائی پورا ہال کھلا ہوا ہے. اب دیکھیے اس میں نیچے لکھا ہے, ڈفرینس کلیئر کریں بٹوین کافر, مشرک, منافق, مومن, شیعہ, محب. وہ تو شکر ہے کہ روک لیا, ورنہ اردو انسائکلوپیڈیا کا آدھا یہاں آ سکتا تھا. بھیا اگر سارا کام میں کر دوں تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر؟ میں آپ کو طریقہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, باقی آپ بھی جا کے کریں, یہ سب قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے, اس کے اوپر غور کریں. طریقہ میں نے عرض کر دیا, طریقہ میں نے عرض, جو ہم نے لغتیں بنائی ہیں نا شاید قرآن میں وہ نہ ہو, قرآن کریم میں اپنا بیان کیا گیا ہے. ہم لوگ عرف کے اوپر بناتے ہیں, جیسے کہ ابھی بھائی نے ہمارے کہا, ہم نے جواب میں کہا کہ بھائی ہم تو یہ کریں گے کہ جو بھی یہ کہے گا میں مانتا ہوں, میں کہوں گا مانتا ہوں اللہ کو الحمدللہ, باقی اس کی حقیقت کیا ہوگی وہ خدا جانتا ہے, اور اعلیٰ مقام کیا ہوگا وہ میں قرآن کریم میں جا کے دیکھ لوں گا کہ بھائی اعلیٰ مقام سب مومن کا اعلیٰ مقام کیا ہے. یہ سورہ مومنون پڑھ دی نا, مومن کا اعلیٰ مقام یہ ہے. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں امیر المومنین کو مانتا ہے, ایمان رکھتا ہے, ہاں یہ بھی مومن ہے, امیر المومنین کا مومن ہے, ان کا چاہنے والا ہے, ان کے اوپر ایمان رکھتا ہے, معاملہ ختم. تو درجات ہوتے ہیں, ان درجات کو آپ وہاں پر دیکھیں. انہوں نے اور سوال بھی کیے ہیں, سورہ یوسف آیت نمبر 2, ہم نے اس کتاب کو عربک میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو, اس کی ذرا وضاحت کر دیں. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خدا متعالی نے ہم تمام انسانوں کے لیے نازل کیا ہے اور ہم تمام انسانوں کو قرآن کریم سے استفادے کا موقع دیا ہے. تو میں نے اس رشین کی بھی مثال دی جس کو کسی نے نہیں سکھایا تھا لیکن وہ سمجھ سکتا تھا, کوشش کرتے ہیں تو سمجھ لیتے ہیں. خاص کر عربی کیوں کہا, خاص کر عربی کیوں کہا ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا ہے؟ پہلی بات, کچھ لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی زبان تو ہونی تھی, عربی نہ ہوتی کوئی اور زبان ہوتی, تو زبان تو ہونی تھی نا, خدا نے متعال نے نئی زبان تو نہیں بنانی تھی, تو کوئی نہ کوئی زبان ہونی تھی. ایک بات, دوسری بات یہ ہے کہ عربک خاص کر اس لیے کہ اس میں جو فلیکسیبلٹی بیان کرنے کی ہے وہ دوسری زبانوں کے اندر نہیں ہے. اس کے اندر جو وسعت ہے, اس کے اندر جو بیان کے مختلف طریقے اور گہرائیاں ہیں جس کو ہم لوگ عربی لٹریچر کے اندر فصاحت اور بلاغت تعبیر کرتے ہیں, وہ کسی اور زبان کے اندر نہیں ہے. لیکن خداوند متعال نے سب کو واجب قرار دیا کہ وہ سیکھیں, سوچیں, غور کریں, دروازے کو بھی کھول دیا خدا نے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے فرمایا کہ سورہ بقرہ میں ایک جگہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل میں مرض تھا اور ہم نے ان کے دل کو مرض کو بڑھا دیا چونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. انہوں نے فرمایا کہ یہ مرض کیا ہوتا ہے, یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک لغت ہے, یہ بھی خدا تعالیٰ کی ایک لغت ہے. اچھا میں آسانی کی خاطر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو لغات ہیں اس کے اوپر بھی مفسرین نے محنت کی ہے, اس کے اوپر مفسرین نے بہت محنت کی ہے, مختلف کتابیں لکھی ہیں. مثلا ایک کتاب جیسے قاموس العرب, قاموس القرآن نام کر کے ہے, 4 والیوم کے اندر بھی چھپی تھی, 6 والیوم میں بھی چھپی تھی, قاموس القرآن. تو اس کے اندر انہوں نے قرآن کریم کی ساری لغتوں کی تشریح کی. مثلا اگر قرآن میں مرض کا لفظ آیا ہے, مرض کا مطلب کیا ہے. اردو میں ایک کتاب اویلیبل ہے اور وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے, مفردات راغب نام کر کے, مفردات راغب. ایک بندہ خدا تھا راغب اصفہانی نام کر کے, اس نے کتاب لکھی تھی اسی طرح قرآن کی لغتوں کو بیان کرنے کے لیے, بہت ہی کنڈینس, بہت ہی سمرائز, ایک والیوم کے اندر یہ کتاب تھی. یہ بھی بڑی اچھی کتاب ہے. تو مثلا آپ اس میں جا کے دیکھیں مرض, تو قرآن میں جو مرض لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب کیا کیا ہوتے ہیں وہ سب اس کے اندر لکھا ہوا ہوگا. اس کے اوپر لوگوں نے بہت محنت کی ہے. اصل میں اگر ہم اس کو بہت سادہ سا تشریح کریں, تفصیلی تشریح کے لیے آپ مثال کے طور پر تفصیلی نمونہ دیکھ سکتے ہیں, آن لائن بھی اویلیبل ہے, ضروری نہیں ہے کہ آپ فزیکلی خریدیں. لیکن اگر میں سادہ سا بیان کروں تو ہم مرض کسے کہتے ہیں؟ ہم مرض اس حالت کو کہتے ہیں جب کوئی چیز فلی فنکشن نہ کر سکے, تو ہم کہتے ہیں یہ مریض ہے. یعنی موت بھی نہیں ہے اور فل ایکٹیو بھی نہیں ہے. 4 حالتیں روح کی بھی بیان ہوتی ہیں جسم کے ساتھ, یہ بہت نفیس ایک روایت ہے, ابھی موقع نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت میں کبھی اور عرض کروں گا. چار حالتیں جسم کی بیان ہوتی ہیں. ایک مر گیا, مر گیا معاملہ ختم ہو گیا. ایک مرا نہیں ہے, مریض ہے. ایک نہ مرا ہے نہ مریض ہے لیکن بندہ سو رہا ہے, بندہ سو رہا ہے. اور ایک ہے نہ مرا ہے نہ مریض ہے نہ سو رہا ہے بلکہ جاگ رہا ہے اور ایکٹیو ہے. یہ چار حالتیں جسم کی ہو گئیں. فرما رہے ہیں روح کی بھی یہ چار حالتیں ہوتی ہیں, روح کی بھی یہ چار حالتیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ شخص منکر ہے, جو حقیقت دیکھتا ہے, دیکھتا ہے سمجھتا ہے انکار کر دیتا ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ آدمی مر چکا ہے. اگر کوئی آدمی حقیقت دیکھے قبول نہ کرے, آنکھوں دیکھا انکار کرے, اس کو خدا کہتا ہے جیسے یہ مر گیا ہے, اس کا معاملہ ختم ہو گیا. ایک بندہ وہ تھا جو مرا نہیں تھا لیکن سو رہا تھا, مریض تھا. یہ جو مریض ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے جس کو کسی چیز کا یقین نہیں ہے, یہ شک میں مبتلا ہے. قیامت ہے یا نہیں ہے, نبی نبی ہیں یا نہیں ہے, مرا تو نہیں ہے لیکن مریض ہے. روح کا مرض کیا ہے؟ شک. شک روح کا مرض ہے. وہ جو ہماری بہن نے یا بھائی نے پوچھا, اس کا جواب یہ ہے, روح کا شک ایکچولی اس کا مرض ہے. اچھا, تیسری حالت تھی کہ سو رہا ہے. سوتا والا انسان کون سا ہے؟ جس کی روح غافل ہے, وہ سو رہا ہے. بس اگر روح میں انکار ہے تو وہ ڈیڈ ہے. اگر روح میں سسپیشن ہے, ہمیشہ شک ہے, اسکیپٹیسزم جس ٹائپ کا ہم کہہ سکیں, تو وہ مریض ہے. اور اگر روح غافل ہے تو وہ ایسا ہے جیسے سو رہا ہے. اور اگر یقین پر ہے تو وہ ایسا ہے جیسے چاق و چوبند ایکٹیو ہے. یہ روح کی حالت ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے لکھا کہ ہم قرآن کریم کے معاملے میں اتنی اچھی حالت نہیں دیکھ رہے تمام. انہوں نے تفصیل سے لکھا جس کو میں اوائڈ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم اس اجتماعی حالت کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. اس کو تبدیل کرنے کا بہت سادہ سا طریقہ کار یہ ہے کہ سوسائٹی میں وہ پروڈکٹ بک جاتی ہے جس کا فائدہ سامنے آ جائے. وہ پروڈکٹ بک جاتی ہے جس کا فائدہ سامنے آئے. آپ قرآن سیکھیں, عمل کریں, اپنی ذات سے قرآن کا فائدہ دکھائیں, پھر لوگ خود بخود سیکھیں گے, پھر خود بخود آئیں گے. تو ہمیں خود کچھ کرنا پڑے گا. ہمیں قرآن کریم سے سیکھ کر عمل کرنا ہوگا تاکہ ہم قرآن کریم کی منزلت اور مقام لوگوں کے سامنے دکھا سکیں. بچوں کو بچپن ہی سے قرآن سے قریب کرنے کے لیے کن چیزوں پہ توجہ دینے چاہیے؟ قرآن کے واقعات سے, خود بھی انہوں نے لکھا ہے, قرآن کے واقعات سے استفادہ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. قرآن کریم کے حقائق کو بیان کرنا چاہیے. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے, وہ یہ کہ بچوں کو یہ پتہ چلے کہ میرے والد والدہ کی کامیابی میں قرآن کا کردار ہے یا نہیں ہے. ابھی دیکھیں نعوذ باللہ ہو کیا رہا ہے. میرے بچے مجھے دیکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں بابا اتنا کماتے ہیں. مثلا کیوں کماتے ہیں؟ انہوں نے فلاں یونیورسٹی سے بی ای کیا تھا نا. قرآن کا کوئی کردار ہے ان کی کامیابی میں؟ نہیں. تو وہ قرآن پہ کیوں جائے گا؟ میں نے بتایا ہی نہیں کہ قرآن نے میری زندگی میں کیا کامیابی ڈالی. میں بتاتا کہ بیٹا یہ جو تم مجھے تھوڑا بہت کامیاب دیکھ رہے ہو نا, اس کی وجہ قرآن کریم تھی, میں نے یہ سیکھا تھا. میں بتا ہی نہیں رہا ہوں. تو وہ کیسے سمجھے؟ وہ تو یہی سمجھے گا کہ اگر میں نے بھی بی ای کر لیا, میں نے بھی فلاں یونیورسٹی سے پڑھ لیا, جاب تو میری بھی لگ جائے گی, پیسہ تو میرا بھی بن جائے گا, بڈھا ہو جاؤں گا تو قرآن پڑھ لوں گا, یا کوئی مر جائے گا تو اس کو ثواب پہنچانے کے لیے قرآن پڑھ لوں گا. میں نے خود اس کو قرآن سے غافل کر دیا ہے. مجھے چاہیے تھا اس کو بتاتا کہ بیٹا قرآن پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. کچھ بتانا چاہیے تھا مجھے. فرمایا کہ کن علماء کے ترجمہ قرآن کو پڑھنا چاہیے, کن تفاصیل کو پڑھنا چاہیے. ویسے تو ظاہر ہے بہت سارے ترجمے, بہت ساری تفاصیل موجود ہیں, لیکن اگر آپ اردو زبان کی بات کر رہے ہیں تو آج کل جو بہت زیادہ رائج ہیں اس میں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب آل اللہ مقامہ نے ایک ترجمہ کیا ہے, وہ بہت زیادہ مشہور ہے. اسی طریقے سے جو لوگ اس وقت حیات ہیں اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اردو بہت نزدیک ہوتی ہے ہماری اردو سے, تو اس میں مثلا شیخ محسن علی نجفی صاحب ہیں, انہوں نے ایک ترجمہ کیا ہے. اس سے پہلے کے زمانے میں ہم لوگ اپنے گھروں میں حافظ فرمان علی صاحب کا قرآن کریم کا ترجمہ بہت دیکھتے تھے, مولانا مقبول صاحب کا ہم ترجمہ بہت زیادہ دیکھا کرتے تھے, لیکن اس کی اردو بڑی مشکل ہوتی تھی. یہ کر جاوے تو پھر یوں, تو وہ ادھر لکھنؤ والی اردو ہوتی تھی. اب آج کا بچہ تو بیچارہ سمجھ ہی نہیں پاتا, تو اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب آل اللہ مقامہ کا جو ترجمہ ہے وہ پڑھ لو, اس کی اردو نسبتاً سادہ ہوتی ہے, وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. تفاسیر کا بھی یہی حال ہے کہ آپ مختلف تفاسیر دیکھ سکتے ہیں. تفسیر نمونہ کو میں اس لیے ریفر کرتا ہوں, اس کی ایک تو اردو آسان ہے اور اس کے کانٹینٹس بھی نسبتاً سافٹ ہیں, سمجھنے میں آسانی رہتی ہے. مثلاً تفسیر المیزان بہت سخت تفسیر ہے, اس کو پڑھنا ذرا سا مشکل ہوتا ہے, اور تفسیر المنا جو ہے وہ آن لائن بھی اویلیبل ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو آپ وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں, تو اس سے آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. اچھا, انہوں نے کہا کہ بھائی کیا یہ خطرہ موجود ہے کہ ترجمہ اور تفسیر پڑھنے میں گمراہ ہو جائے انسان؟ تو ہم اگر ہم یہ کہنا کہ خود پڑھے, خود ہی ترجمہ نکالے, خود ہی سب کچھ ڈال لے, پھر تو بہت خطرہ ہے کہ یہ اپنی پاکٹ سے پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے بیٹھ جائے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں ترجمہ اوتھینٹک بندے کا پڑھو, تفسیر اوتھینٹک تفسیر لو, تاکہ اس گڑبڑ میں پھنسنے کا خطرہ نہ رہے. اب جنہوں نے تفسیر لکھی ہے وہ بعض اوقات 20-20 علماء ہوتے ہیں, انہوں سوچ سمجھ کے لکھی ہوتی ہے, دیکھ داغ کے لکھی ہوئی ہوتی ہے, بڑے تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں. مثلا جو تفسیر نمونہ ہے یہ 20-25 علماء کی ایک کونسل تھی کہ جو آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی سپرویژن میں لکھ رہی تھی, تو انہوں نے ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں کی ہوگی کہ جس کے ذریعے سے گمراہی ہو جائے. پھر ایک اور مسئلہ ہے, اگر میں اس خطرے سے کہ میں گمراہ نہ ہو جاؤں پڑھوں ہی نہیں, تو پھر ہدایت مل جائے گی؟ پھر تو ویسے ہی نہیں ملے گی, بندہ خدا پھر تو ویسے ہی گئے. یعنی اگر کوئی یہ کہے, بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ بھائی مجھے خطرہ یہ ہے کہ کھانے میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے, آج کل ہائیجین کے اصول جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں, کھانے میں گڑبڑ ہو رہی ہے, تو میں نے کیا کیا ہے, میں نے کھانا ہی چھوڑ دیا ہے. تو میں کہوں گا کچھ دن تک اسی پہ عمل کرو تاکہ تمہارا کھانا بچ جائے, جو کھا رہے ہیں ان کو مل جائے گا, نہ صرف ویٹ لاس بلکہ لائف کا لاس ہو جائے گا, کھائے گا ہی نہیں, معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. تو بھائی میں بغیر کھائے اگر مر گیا نا تو میرا جسم مرے گا, لیکن بغیر قرآن کے مر گیا تو روح بھی مر جائے گی, وہ بڑا لاس ہو جائے گا. اگر قرآن کے بغیر زندگی گزاری جا سکتی ہوتی تو اللہ کے رسول نہ کہتے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی, وہ نہ کہتے. اس کا مطلب ہے بغیر گزارا نہیں ہو پائے گا, پڑھنا پڑے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. انہوں نے فرمایا کہ قرآن کریم اور مناجات کو جو انہوں نے کہا وہ میں نے کر دیا. بس عزیزان محترم, لب لباب یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور اہل بیت سے تمسک کرنا ہے. اس تمسک کے لیے جو بھی راستہ ہمارے لیے پاسبل ہو, جس کو انہوں نے ریکمینڈ کیا ہو, وہ ہمیں کرنا ہوگا اور اس کے طرف ہمیں جانا ہوگا, تاکہ انشاءاللہ پروردگار ہماری ہدایت میں اضافہ فرمائے. اور ایک بات بس ذہن میں رکھوں گا میں بھی اور آپ بھی, ہم سب لوگ ذہن میں رکھیں, وہ یہ کہ اگر ان کے بغیر زندگی گزرتی ہوتی تو اللہ کا رسول حکم نہ دیتے, خدا ہمارے لیے بھیجتا ہی نہیں. یہ جو خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کا مطلب ہے اس کے بغیر زندگی نہیں گزرے گی, اس کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی. جی بھائی,
دو سوال چھوٹے سے. وظائف کے بارے میں پوچھا تھا کہ جو تسبیحات ہوتی ہیں کہ اتنا ہی تسبیح پڑھ لیں گے تو یہ مشکل حل ہو جائے گی اور اس طرح کا کچھ, تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے, اور غیبت کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجیے, غیبت کو کس طریقے, اس کی سٹیجز کیا ہیں, اور کیا ہم کے بہت سنتے تو بہت ہیں لیکن کرتے بھی بہت ہیں, اس کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ بھائی اگر کسی نے کچھ کسی نے برا کیا ہے تو اب وہ دوسرا بھائی اسی اس میں گرفتار ہو رہا ہے، اس کی برائی کر سکتا ہوں کہ بھائی اس سے بچ کے رہنا یا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا ہے، تو وہ
پتہ ابھی تک چونے والا مسئلہ چل رہا ہے، بہت ٹکا کے لگا ہے جسے کہتے ہیں، اصل میں وہ بےچارے کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں کی کیا غلطی ہے بھائی ان کو چونا لگا۔ اچھا میں مذاق کرتا ہوں، آپ سمجھ رہے نا، میں مذاق سے برا نہیں مانیے گا، میں اس لیے مذاق کر رہا ہوں، بےچارے کھانے سے بھی بیٹھے ہوئے تو کم سے کم ہنسا ہی لوں۔
ہاں
صحیح،
اللہ
نہیں مجھے ہے میں کیا دو بات ہو۔ اچھا آپ کا پہلا سوال کیا تھا؟ وظائف کے بارے میں۔ اچھا دیکھیے اس ایک بات، اب میں مذاق کی وجہ تو میں نے آپ کو بتا دی نا، تاکہ ذرا آپ لوگ فریش رہیں، اور سب حقیقت یہ ہے کہ مجھے ایک جملہ اللہ کے نبی کا اور ان کے اولاد طاہرہ کا یاد ہے، فرمایا کہ جو تم دو گے وہ مل جائے گا، تو میں سوچتا ہوں خوشیاں دو تو خدا خوشیاں دے گا، تو میرا دل چاہتا ہے، اس کو ہم لوگ روایت میں کہتے ہیں ادخال السرور فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں میں خوشیاں ڈالنا، تو میں سوچتا ہوں اگر میرے مذاق کرنے سے چند مومنین خوش ہو جائیں، وہ تو آپ کا لطف و کرم ہے۔ اچھا اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جس بندے نے چونا لگایا ہمارے ساتھ برا نہیں کیا، اس نے اللہ اس کو ہدایت دے انشاءاللہ۔ اچھا واپس آتے، اچھا یہ جو وظائف وغیرہ ہیں یہ چونکہ معصومین نے ہمیں بتائے ہیں، اگر کوئی ہمیں ایسا وظیفہ مل جائے جو معصومین نے واقعا بتایا ہو اوتھینٹک، تو یقیناً شرائط کے ساتھ اثر ہونا ہی ہونا ہے۔ دیکھیے میں نے دو جملے کہے آپ سے، نمبر ایک اوتھینٹک ہو، انہوں نے کہا یا نہیں کہا، ابھی ایک ایس ایم ایس آتا ہے فلا آیت پڑھو بم اثر نہیں کرے گا، میں نے کہا بندے خدا تجھے کیسے پتا چلا کہ اس آیت سے بم اثر نہیں کرے گا، ان کے زمانے میں بم ہوتا ہی نہیں تھا، تو یہ تمہیں کوئی اثر کیسے پتا چل گیا؟ یہ اتنے بے پرکی اڑانے والوں کے نہیں کہہ رہا ہوں میں، سالڈ کوئی ایویڈینس ہو کہ امام نے یہ بات کہی ہے تو پھر اس وظیفے کا اثر ہوگا۔ نمبر دو، انہوں نے کچھ شرائط سوچی ہیں، انہوں نے کچھ شرائط کہی ہیں، شرائط کا بھی خیال رکھیے گا، شرائط کا خیال رکھیے گا۔ مثلا فرض فرمائیے انہوں نے کہا بھائی نماز غفیلہ اگر کوئی پڑھے گا تو یہ نصیب ہوگا، ذرا دیکھ لیجیے گا کہ نماز غفیلہ پڑھے کیسے، کب پڑھے، اگر حرام کھا کر یہ کام کرے تو قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، انہوں نے کچھ شرائط رکھی ہیں، ان کی شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے، بس اگر ان کی شرائط کو کوئی پورا کر لے، وظیفہ اوتھینٹک ہو، تو قطعاً 100% اثر ہوگا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہمارے پاس۔ دو چیزوں کا خیال رکھیے گا، نمبر ایک انہوں نے کہا ہو، نمبر دو شرائط پوری ہو جائے، دو باتیں۔ اچھا اب آ جائیں غیبت کے اوپر، ظاہر ہے یہ بہت کمپلیکس ایشو ہے ہماری لائف کا، غیبت بہت کمپلیکس ایشو ہے، میں سب سے پہلے تو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ آیت اللہ دست غیب کی کتاب گناہان کبیرہ میں غیبت کا چیپٹر ضرور پڑھ لیں، سب سے پہلے تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ دیکھیے میں آپ کو جو بھی بتاؤں گا وہ پورا بیان نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو چند منٹس میں بتانا ہے، ایک پہلو میں بتا دوں گا دو پہلو رہ جائیں گے، تو آپ کم سے کم کام یہ کیجئے کہ گناہان کبیرہ کتاب میں سے غیبت کا چیپٹر پڑھ لیں۔ آپ کہیں گے بھائی ہم یہاں مسقط میں گناہان کبیرہ کہاں سے لائیں گے، تو ایک ویب سائٹ ہے islamicblessings.com، islamicblessings.com، اس کے اوپر تقریباً 6000 اردو کی دینی کتابیں اسکین ہو کر رکھائی گئی ہیں، 6000 سے زیادہ اردو کی کتابیں، دینی کتابیں اسکین کر کے بھائی نے پی ڈی ایف فارمیٹ میں رکھی ہیں، سرچ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن مل جاتی ہے، سرچ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، آتھر سے لاؤ، رائٹر اور پتہ نہیں ٹائٹل سے لاؤ، ذرا مشکل سے نکلتی ہے لیکن نکل آتی ہے، پھر کام آسان ہو جائے گا، پوری ڈاؤن لوڈ ایبل رکھی ہے اس نے، وہاں پہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، بہت اچھا کام کیا بندہ خدا نے، ان کی مزید توفیقات کے لیے درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ تو ایک کام آپ یہ ضرور کر لیجئے، جہاں تک ان کا چیپٹر ہے اس کو ہم غیبت تعبیر نہیں کرتے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک آدمی نے کوئی ایسی غلطی کی ہوئی ہے جس سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، مثلاً کوئی ایسا غلط کام کیا ہے جس سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, صحیح ہے, ہمیں یقین ہے کہ یہ آدمی اس کام کو جان بوجھ کے کر رہا ہے. بھئی ایک دفعہ ہو گیا, آپ نے میرے ساتھ بزنس کیا, میں نے آپ کے ساتھ بزنس کیا, بزنس ڈوب گیا, میرا پیسہ ڈوب گیا, اس سے مجھے حق نہیں بنے گا کہ میں لوگوں کے ساتھ کہوں اس سے ساتھ کام نہیں کرنا. کیوں؟ شاید اس نے غلطی نہیں کی تھی, شاید واقعاً ڈوبا تھا, اس کا بھی ڈوبا, میرا بھی ڈوب گیا, تو اس کی بنیاد پہ میں کہوں غیبت جائز ہو گئی اس کی؟ نہیں ہے, ایسی غیبت جائز نہیں ہوئی ہے. اچھا ایک دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کام کیا اور مجھے 100% اپنی آخرت کو سوچتے ہوئے یقین ہے اس آدمی نے دھوکہ دیا ہے, یقین ہے مجھے کہ اس آدمی نے دھوکہ دیا ہے. اب اگر ایسا ہے 100%, دیکھیے میں بار بار 100% کیوں کہہ رہا ہوں, اگر تھوڑا سا بھی حسن زن کی گنجائش ہو تو میں غیبت نہیں کروں پھر, تھوڑا سا بھی حسن زن کی گنجائش ہونا کہ نہیں اس نے غلطی نہیں کی تھی, پیسہ واقعاً ڈوب گیا تھا, بزنس میں نقصان ہو جاتا ہے, اگر کوئی ایسا چانس ہو تو میں چھوڑ دوں, لیکن اگر کوئی ایسا چانس بالکل نہیں ہے اور 100% مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی دھوکے بازی کر رہا ہے, لوگوں کو لوٹ رہا ہے, تو پھر میں اپنے مومن دوستوں کو, بھائیوں کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھو بھائی میں نے اس آدمی سے یہ خرابی دیکھی ہے, ذرا ہوشیار رہنا. اچھا میں ایک اور بات بھی عرض کر دوں, کیا اس کی وجہ سے مجھے جواز مل جائے گا کہ میں اس کی ناک کان کا بھی مذاق اڑاؤں؟ نہیں, جتنی خرابی بیان کرنا ضروری ہے بس اتنی. بعض اوقات کیا ہوتا ہے, دھوکہ تو اس نے پیسے میں دیا تھا, اب میں کہہ رہا ہوں اس کی تو نمازیں بھی خراب ہیں ساری, اس کی تو دیکھو شکل ہی ٹیڑھی ہے, یہ اجازت نہیں ہے مجھے, یہ میں نے کہاں سے نکالا, اس کی غیبت کی کہاں سے جواز ہو گیا میرے پاس؟ تو اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اس کی ایک خرابی مجھے پتا ہے, اس خرابی سے دوسروں کو نقصان ہو سکتا ہے, اس خرابی کا بیان کرنا بغیر مذاق مسخرے اس کے وہ صحیح ہے, پھر یہ نہیں کروں میں اس کے ساتھ مذاق مسخرے شروع کر دوں یار یہ تو آدمی ہر چیز ٹیڑھی ہے اس کی, نہیں ہے ایسا صحیح نہیں. وہ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, غیبت جنرلائزڈ حرام ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں نا ایک وجہ سے صحیح ہے بس پھر اسی پہ رکیے گا, ورنہ جنرلائز ٹرم میں غیبت حرام ہے, غیبت جائز نہیں ہے. ہاں کہیں کہیں ایکسیپشن ہوں گے, اس ایکسیپشن سے زیادہ آگے نہیں بڑھیے گا ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اللہ انشاءاللہ اس جمعے کے دن میں میری اور آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے, قرآن و اہل بیت کے راستے پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں, خدا جمعہ کا دن ہے, قرآن کریم کا تذکرہ ہے, وقت کے امام کا ذکر ہوا ہے, تجھے واسطہ ان مبارک لمحات کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کی ظہور میں تعجیل فرما, نسلن بعد نسلن قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے چاہنے والوں میں قرار فرما, ہم سب کو ان کے تابعداروں فرما برداروں خدمت گزاروں میں قرار فرما. خدایا امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, بجاہ محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ اخلاص, آپ اپنے اور ہمارے مرحومین کے لیے, علماء عرفاء فقہا, خاص کر وہ علماء جن کا ذکر ہوا, صاحب خانہ کے مرحومین سب کے لیے تلاوت فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم, قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر.